السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم لك الحمد كما أنت أهله، وصل على محمد كما أنت أهله، وافعل بنا ما أنت أهله، فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وصلي على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. ہماری زندگی کے ہر قول اور فعل، ہر عمل، کوئی بھی زندگی کا قدم اٹھاتے ہیں، اس کا اثر پڑتا ہے، اور اس کا اثر سارے عالم پہ پڑتا ہے، ساری انسانیت پہ پڑتا ہے، سارے حیوانوں پہ پڑتا ہے، اور سمندر کی مچھلیوں پہ، بلوں کے اندر چونٹیاں ہیں، بچھو ہیں، سانپ ہیں. زندگی کی کوئی بھی روح رکھنے والی چیز ہے، ان سب پہ اثر پڑتا ہے، ہمارے قدم کا اثر پڑتا ہے، ہمارے بولوں کا اثر پڑتا ہے، ہماری سوچوں کا اثر پڑتا ہے، ہمارے پل پل کا اثر پڑتا ہے. ہم اثر چھوڑ رہے ہیں، اتنا اثر تو چھوڑ رہے ہیں کہ ایک دفعہ پہنا ہوا کپڑا اپنی قیمت ایک پل میں گرا جاتا ہے. یہ اب یہ پہنا ہوا ہے، اب یہ استعمال کیا ہوا ہے، وہ جوتا ہے، وہ کپڑا ہے، وہ کوئی برتن ہے، کوئی بھی چیز ہے. گاڑی میں جب تک انسان نہیں بیٹھا اور وہ راستے میں نہیں، سڑک پہ نہیں آئی، تو اس وقت تک وہ زیرو میٹر ہے. یہی بندہ جب گاڑی میں داخل ہوا، اس نے گاڑی چلائی، اب وہ زیرو میٹر نہیں رہی، چاہے وہ ایک کلومیٹر کیوں نہیں چلی، چاہے وہ چند فرلانگ، چند قدم ہی کیوں نہیں چلی. ہماری زندگی نے گاڑی پہ اثر ڈالا، اسے پرانا کر دیا. لباس پہ اثر ڈالا، اسے پرانا کر دیا. چاہے کہ وہی نیا ہے، لیکن پہنا ہوا ہے، استعمال کیا ہوا ہے، ہماری زندگی نے اس پہ اثر ڈالا. ہمارا پل پل ایک اثر ڈال رہا ہے، ہمارا پل پل ایک تاثر دے رہا ہے، ایک ایک چیز کو، ایک ایک لمحے کو ہمارا پل پل ایک اثر دے رہا ہے. ہم ہر چیز کو متاثر کر رہے ہیں. کہتے ہیں یہ شخصیت متاثر کن ہے، میں کہتا ہوں شخصیت نہیں، ہر فرد متاثر کن ہے، ہر فرد متاثر کن ہے. وہ دنیا کا جتنا بھی گمنام انسان ہے، اس کا اثر چیزوں پہ پڑ رہا، اس کا اثر عالم پہ پڑ رہا، اس کا اثر انسانیت پہ، مٹی پہ، پتھر پہ، ہر چیز پہ پڑ رہا. افریقہ میں بڑے بڑے درخت ہیں، اور ان کے پاس وہ بہت زیادہ وسائل نہیں ہیں، بعض اوقات کاٹنے کے بہت زیادہ وسائل نہیں ہیں. پھر وہ کیا کرتے ہیں، اتنے بڑے بڑے درخت ہیں. مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہ ہم افریقہ میں گئے، 30 آدمیوں نے اس کے تنے کے گرد اپنے ہاتھ پھیلائے، 30 آدمیوں، اور پھر جا کے اس کے تنے کی لپیٹ کو پہنچے. ہماری حویلی میں بوہڑ ہے، بوہڑ کا درخت، 3 آدمیوں نے اور ایک بچے نے اس کو پکڑا، 4 آدمیوں نے، یعنی 4.5 3.5 آدمیوں نے، وہ جا کے اس کی لپیٹ کو پہنچے. موٹا تنا ہے، 30 آدمی. جب انہوں نے اس درخت کو گرانا ہوتا ہے، روزانہ آتے ہیں اس درخت کو برا بھلا کہتے ہیں، اس درخت پر اعتراض کرتے ہیں، بس آتے ہیں برا بھلا کہے، اس پہ اعتراض کر، اس پہ سب و شتم کر، چلے جاتے ہیں. پھر آتے ہیں، پھر چلے جاتے ہیں، پھر آتے ہیں، پھر چلے جاتے ہیں. کچھ ہی عرصے کے بعد وہ درخت خشک ہونا شروع ہو جاتا ہے، کچھ ہی عرصے درخت خشک ہونا شروع ہو، اور ابھی تک وہ نہیں چھوڑتے جب تک کہ پورا خشک نہ ہو. پھر اب خشک ہونے کے بعد اس کو گرانا بھی ہے، وہ اپنی منزل پہ رواں دواں رہتے ہیں، اس درخت کو برا بلا کہتے ہیں. ایک وقت آتا ہے درخت نیچے گر جاتا ہے، پھر وہ اس کو لکڑی اس کی کاٹتے بھی ہیں، جلاتے بھی ہیں، جو بھی استعمال میں لاتے ہیں. بول ہے بول، برے بول ہیں، اچھے بول ہیں، اثر رکھتے ہیں. درخت بے جان چیز ہے، اس میں روح نہیں ہے، ایک مخلوق ہے اللہ کی درخت، پر وہ بھی ہمارے بولوں کا اثر لیتی ہے اور ہمارے بول اس کو اثر رکھتے ہیں. الدرخواستی رحمت اللہ علیہ فرمایا، جا رہے تھے کشتی میں، قافلہ ساتھ تھا، قصیدہ پڑھا کسی نے، اللہ کے حبیب کی شان میں عربی کی زبان میں قصیدہ پڑھا. اس نے جس لہن سے، جس کیفیت سے قصیدہ پڑھا، مچھلیاں سمندر سے اچھل اچھل کے کشتی میں آ کے تڑپنے لگیں. بولوں کا اثر یہ مچھلیوں پہ پڑا، بولوں کا اثر زندگی پہ پڑا. ہمارا ہر بول ہماری زندگی کی خوشیاں یا ختم کر رہا یا خوشیاں بڑھا رہا، یا ہماری خوشحالیوں کے، زندگی کے راز ہمیں دے رہا، یا مفلسی، فقر، تنگ دستی، بدحالی وہ ہماری زندگی میں شامل کر رہا. کچھ ہوتا ہے، ہماری زندگی کا ہر چیز اثر رکھتا ہے، ہر عمل ہماری زندگی میں اثر، ہر عمل کا اثر ہوتا ہے. وہ بول ہیں، وہ ہمارا طرز زندگی ہے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے، ہمارا اوڑھنا بچھونا ہے، زندگی پہ اثر ہوتا ہے اس کا. میں کہ جو شخص زندگی میں قرآن کا ادب کرتا ہے، اللہ اس کی نسلوں میں قرآن دیتے ہیں. جو قرآن سے کی طرف پیٹھ کرتا ہے، پیٹھ کرنے سے مراد اس کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ اس کی نسلوں سے اس کے حرف بھی لے لیتے ہیں، اس کی زیر زبر بھی لے لیتے ہیں، اس کے لہجے، اس کے طرز، اور اس کا پڑھنا، اس کا سینے میں آنا، اس کا آنکھوں سے دیکھنا اور اس کا دل میں سجانا، اللہ یہ چیزیں اس کی نسلوں سے لے لیتے ہیں. مجھے ایک شخص ملا، کہنے لگا آپ کے تسبیح خانے میں آتا ہوں، آپ کے تسبیح خانے میں آتا ہوں. ان کا ایک فرقہ ہے، کہنے لگے ہمارے فرقے سے دو چیزیں اللہ نے لے لی ہیں، مجھے تسبیح خانے میں آ کے احساس ہوا ہے، ایک نام محمد اور ایک قرآن اللہ نے لے لی ہیں. ہمارے فرقے کے کسی نام کے ساتھ نام محمد نہیں ہوگا، کوئی پرانا ہے تو ہے، اور ہمارے فرقے کے کسی فرد کے سینے میں قرآن نہیں ہوگا. کہنے لگے یہ یہاں جا کے احساس ہوا ہے. ہر چیز ہماری زندگی پہ اثر ڈال رہی ہے. آج ہمارا خوشحالی کا آٹھواں راز ہے جو ہم نے بیان کرنا ہے. یہ ہماری ایک ترتیب چل رہی ہے، سیریز چل رہی ہے، ایک رب چل رہا ہے کہ ہم خوشحالی کے راز پائیں، دنیا کی خوشحالی، رزق کی خوشحالی، صحت کی خوشحالی، اور ہمارے لمحوں کی خوشحالی، ہمارے قدموں کی خوشحالی، ہمارے نسلوں کی خوشحالی، دولت، عزت، راحت، رزق، صحت، برکت، عافیت، خوشحالی. خوشحالی ایک پل میں کوئی ایسا جھٹکا نہ لگے. ہمارے ایک دوست ہیں، ان کو اچانک ایک حادثہ آیا، مجھے کہنے لگے دو دنوں میں 11 کلو وزن کم ہو گیا اور شوگر ہو گئی ہے. آزمائش میں آ گئے، شریف آدمی آزمائش میں آ گئے اپنے اولاد کی طرف سے، اللہ کی طرف سے آزمائش میں آ گئے. جہد البلاء، اسی وقت میرے منہ سے دعا نکلی، ودرک الشقاء وسوء القضاء، ایسے فیصلے جو میرے حق میں نہیں ہونے تھے، وشماتۃ الاعداء، کہ دشمن تالیاں بجائیں اور ہنسیں. ان کے لیے دعائیں کی دن رات، اور یہ چار چیزیں تیرے بندے پہ آ گئی ہیں. میں اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتت الاعداء. تو پل پل میں ہمارا ایک ایک پل عجیب و غریب ہے. بول درخت پہ اثر ڈال رہے ہیں، درخت مردہ ہو رہا ہے. بول زندگیوں پہ اثر ڈال رہے ہیں، ہماری نظریں اثر ڈال رہی ہیں، اور ہماری لمحوں کو یا خوشگوار اور خوشحال کر رہی یا بدحال اور مخلوق الحال کر رہی. اور پھر نسلوں میں ساری عمر غربت، تنگ دستی، فقر، فاقے مقدر بن جاتے ہیں. اس سب کے مقدر میں سحر ہے ہی نہیں، اس سب کے مقدر میں سحر ہے ہی نہیں. دیکھا ہے کئی بار چراغوں کو بجھا کر، میں نے کہا چراغ بجھا دو شاید صبح ہو جائے، میری صبح تو ہے ہی نہیں، میری تو رات ہی رات ہے، میری تو کالی رات ہے، کبھی ختم نہیں. وہ کالی رات قرضوں کی ہے، وہ کالی رات مرضوں کی ہے، وہ کالی رات فقر فاقے کی ہے، وہ کالی رات غربت تنگ دستی کی ہے، وہ کالی رات مقدمات خون ریزی کی ہے، وہ کالی رات مصائب و علام کی ہے، وہ کالی رات گلیاں راستے بند ہونے کی ہے، وہ کالی رات مشکلات کے لیے ہرڈلز اور بیریئرز اور زندگی کی ناکامیوں کی ہے. کوئی کالی رات ہے، اس سب کے مقدر میں سحر ہے ہی نہیں. میں نے صبح نہیں دیکھی آج تک. میرے ساتھ ایک صاحب جا رہے تھے، اپنا بچہ چھوٹا سا تھا 5-6 سال کا، کہنے لگے ابا جی کے ساتھ ایسے چلتا تھا اور میرا ابا کہتا تھا بیٹا خوشحالی آئے گی. ابا گیا اور آج میرا بچہ ویسے ہے اور میں ابا مر گیا انہی حالات میں، انہی مشکلات میں، انہی مسائل میں، انہی تنگ دستیوں میں، انہی ادھر پکڑ ادھر دے، ادھر پکڑ ادھر دے میں. ابا مر گیا، اب میرا بچہ اس عمر میں ہے اور میں بچے سے کہتا ہوں بیٹا خوشحالی آئے گی. اس شب کے مقدر میں سحر ہے ہی نہیں. دیکھا ہے کئی بار چراغوں کو بجھا کر، چراغ بجھاتا ہوں شاید روشنی آ جائے، کیوں صبح چراغ کی ضرورت نہیں، پھر چراغ جلا دیتا ہوں، میرا تو اندھیر ہی اندھیر ہے، میری روشنی نہیں ہے. وہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو زندگی پہ اثر رکھتی ہیں. آج ہمارا خوشحالی کا جو آٹھواں راز ہے وہ ادب ہے. کیا ہے؟ ادب. صرف درخت کا ادب نہیں کیا، غور سے سمجھے، درخت نے سب کو شتم کیا، اس کے شکوے کیے، اسے برا بھلا کہا، درخت کا ادب نہیں کیا، درخت بھی اپنی بے ادبی برداشت نہ کر سکا، سوکھ گیا، مر گیا. درخت بھی اپنی بے ادبی برداشت نہ کر سکا. بقول ایک اللہ والے کے میں بیٹھا ہوا تھا، ان کے بول یہاں دل میں پیوست ہیں. انسان جتنے بندے بھی ہیں، جتنی بھی مخلوق ہے، بندے نہیں مخلوق لفظ کہا، مخلوق ہے، یہ روٹی کی نہیں محبت کی محتاج ہے، روٹی کی نہیں محبت کی محتاج ہے. اور محبت ادب کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور نفرت بے ادبی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. جب انسان کے دل میں کسی فقیر کی، کسی درویش کی، ماں باپ کی، کسی بڑے کی، کسی اللہ والے کی عظمت اور ادب ختم ہو جاتا ہے، پھر جو چاہے اس کے بارے میں بولے، جو جی میں آئے ریمارک پاس کرے، جو طبیعت میں آئے کہے. اور کہتے ہیں لوگ، اور وہی ہستی ہوتی ہے جب دل میں اس کے لیے ادب آ جاتا ہے، پھر زبان احتیاط سے بولتی ہے، پھر زبان احتیاط سے ہلتی ہے، پھر زبان احتیاط سے اور قلم بھی احتیاط سے، ورنہ قلم بھی باغی ہو جاتا ہے اور قدم بھی باغی ہو جاتے ہیں، اور زبان بھی اور لگام بھی اور الفاظ بھی اور کیفیات بھی اور ادائیں باغی ہو جاتی ہیں. اور اس وقت جب ادب سے انسان نکل آتا ہے، اور وہی جب ادب آتا ہے، پھر مجھے آ گیا ہے جینا، مجھے آ گیا ہے مرنا، پھر جینا مرنے میں سلیقہ اور کرینہ آ جاتا ہے. ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، ادب پہلا سلیقہ ہے محبت کے سلیقوں میں. یہ میرے ہاتھ میں ایک قرآن پاک ہے، ایک قرآن پاک ہے میرے ہاتھ میں، قرآن پاک میرے ہاتھ میں ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے جب قرآن کھولتے تھے چونتے سینے سے لگاتے تھے، یہ حضرت عثمان سنت عثمانی ہے. میں اس قرآن کا ایک آج واقعہ سناتا ہوں، یہ ادھر ایک نشان ہے اس قرآن کو. ساری رات اس قرآن سے کتا کھیلتا رہا ہے، اس پہ غلاف لپٹا ہوا تھا، اس کو کتے کا مزاج ہے، وہ کتا کبھی بھی جوتا نہیں چھوڑے گا، جوتا وہ کھیلتا ہے. اس کو اس کا ادب نہیں کیا، اس کا احترام نہیں کیا. صبح دیکھا تو ایک جگہ وہ مرغیوں کا ڈربا خرگوش جگہ پڑی وہاں یہ پڑا ہوا تھا، اور پھر اس کے بعد جو گھر میں قہر برسا، یہ ایک دوسرے شہر کا واقعہ ہے، ہمارے محسن ہیں یہ لائے اور انہوں نے مجھے یہ واقعہ سنایا. میں نے کہا یہ قرآن مجھے دے دے، میں اسی قرآن کی داستان درس میں بیان کروں گا، اسی قرآن کا غم درس میں بیان کروں گا. کہ جب بیادبی چلی جاتی ہے کیوں؟ ادب اللہ سے خیرات مانگتا ہے، لکھنے میرے بول لکھ لیجئے گا زندگی بھر کے لیے. ادب اللہ سے خیرات مانگتا ہے، مولا ان کی نسلوں کے لیے کبھی اپنی دی ہوئی خیرات بند نہ کرنا. پھر سنے غور سے، ادب اللہ کسے خیرات مانگتا ہے، مولا ان کی نسلوں کے لیے اپنی دی ہوئی خیرات بند نہ کرنا. وہ خیرات بیٹے ہیں، وہ خیرات دولت ہے، وہ خیرات عزت ہے، وہ خیرات صحت ہے، وہ خیرات عافیت ہے، وہ خیرات خوشحالی ہے، وہ خیرات راحت ہے، وہ خیرات رحمت ہے، وہ خیرات مغفرت ہے، وہ جنت کی چابیاں، وہ جگہ قبر کی روشنی ہے، وہ خیرات آخری وقت میں کلمہ نصیب ہونا ہے، وہ خیرات برے وقت سے بچانا، مجبوری کے وقت میں بچانا، وہ خیرات خوشحالیوں کے راز ہیں، تنگ دستیوں سے دوری ہے، وہ خیرات عافیت کے دروازے ہیں، وہ خیرات جہد البلا سے بچنا، وہ خیرات درک شکا سے بچنا، وہ خیرات سوء القضاء سے بچنا، وہ خیرات شماتت الاعداء سے بچنا، وہ خیرات حمل الحزن سے بچنا، وہ خیرات عجز اور کسل سے بچنا، وہ خیرات اعوذ بک من الحم والحزن، عجز والکسل، جبن والبخل، بخل سے بچنا، وہ خیرات میں شماتت الاعداء سے بچنا، وہ خیرات بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیئا فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. یہ خیرات ہے جو اللہ حفاظت کے اندام میں انداز میں بندوں کو دیتا ہے. وہ خیرات ہے اعوذ بکلمات اللہ تامت من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ من حمزات الشیطان ان یحذروا. یہ خیرات ہے اعوذ بکلمات اللہ تامت من کل شیطان حامت من کل عین لام. یہ خیرات ہے کہ مولا میری نسلوں کی حفاظت فرما، انہیں کسی لامے سے، کسی بندر کی آنکھ سے، کسی الو کی آنکھ سے، کسی ایسی آنکھ سے جو نظر بد سے کھا جائے، اے اللہ وہ خیرات عطا فرما. قرآن اور ادب خیرات مانگتا ہے اللہ سے کہ اللہ ان کی نسلوں کو خیرات دیے رکھ، ان کی نسلوں سے خیرات بند نہ کر، ان کی نسلوں سے خیرات بند نہ کر، ان کی نسلوں کو خیرات دیے رکھ. ادب خیرات مانگتا ہے. وہ ادب مرشد کا ہو، وہ ادب ماں کا ہو، وہ ادب باپ کا ہو، وہ ادب سفید بالوں کا ہو، وہ ادب پڑوسی کا ہو، وہ ادب راہ چلتے سواری کا ہو، وہ ادب جانور کا ہو، وہ ادب کعبہ کا ہو، وہ مدینے والے کا ہو، آل رسول کا ہو، آل حبیب کا ہو، آل بتول کا ہو، آل فاطمہ کا ہو، آل حسن کا ہو، آل حسین کا ہو، آل عقیل کا ہو، آل حارث کا ہو، آل عباس کا ہو، وہ ادب، وہ ادب آل صدیق کا ہو، آل فاروق کا ہو، آل عثمان کا ہو، ادب ہے. ادب خیرات مانگتا ہے کہ مولا ان کی خیرات بند نہ کرنا، ان کی نسلوں میں خوشحالیاں، ان کی نسلوں میں عزتیں، ان کی نسلوں میں خیریں. ادب، اور جب یہی ادب انسانی زندگی سے نکل جاتا ہے، یہی ادب انسانی زندگی سے نکل جاتا ہے، پھر انسان اپنی زندگی میں ہوتے ہوئے زندہ نہیں ہوتا، وہ بے نور ہوتا ہے، وہ بے آسرا ہوتا ہے، وہ بے سہارا ہوتا ہے، وہ بے ہدایت ہوتا ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک دعا مانگی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر. ایک دعا ہے پوری، اس کا ایک حصہ بتا رہا ہوں. اللہ مجھے کفر سے اور فقر سے بچا. کفر سے، کسی نے پوچھا حضرت قاسم
قاسم الخیرات والعلوم رحمت اللہ تعالی علیہ سے، حضرت کفر کیا ہے؟ فرمایا بے ادبی ہے. کفر کہتے ہیں انکار کو. اصل میں اقبال نے ایک شعر کہا تھا، بڑا شور اٹھا تھا، بعد میں جب اس کا مفہوم سامنے آیا تو پھر شور دب گیا تھا. وہ شعر تھا ہم کافروں کے کافر، کافر خدا ہمارا. اس کا معنی کیا ہے کہ جو اللہ کی اور اس کے حبیب کا انکار کرتے ہیں ہم ان کا انکار کرتے ہیں، ہم کافروں کے کافر. کہ جو انکار کرتے ہیں ہم بھی انکار کرتے ہیں، اور کافر خدا ہمارا، ہمارا خدا بھی انہی کا انکار کرتا ہے. کن کا؟ جو اللہ کا، اس کے حبیب کا انکار کرتے ہیں. زبانی شعر ہے، ہر بندے کی سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے ہر بندے کو کہنا نہیں چاہیے. اس کا معنی اور ہے، مفہوم اور ہے، مقصد اور ہے، مطلب اور ہے. جب تک قوم ادب میں ہوتی ہیں، حکم کا ادب، امر کا ادب، پھر سب تے حکم یہ ہے بنی اسرائیل کے لیے کہ دیکھو خیال کرنا ہفتے کے دن شکار نہ کرنا، حکم کے ادب کو چھوڑ دو. ایک حکم کا ادب ہے، حکم کا ادب چھوڑ دیا کہ ہفتے کے دن، ہفتے کے دن شکار نہ کرنا. بس ایک چھوٹا سا اصل میں ادب دینا تھا، اور انہیں کچھ منوانا تھا، انہیں کے مزاج کو سلیقہ دینا تھا. انہوں نے یہ بات نہ مانی، صرف ہفتے کے دن شکار نہ کھیلو مچھلیوں کا. اور قدرت خدا کی آزمائش تھی، آزمائش تھی، آزمائش یہ تھی کہ ہفتے کے دن خود شکار زیادہ ہوتا تھا مچھلی کا، اور ہفتے کے علاوہ دن تلاش کرنے پہ ہوتی تھی، اور ہفتے کے دن یوں جال ڈالا اور جال بھر لیا. آزمائش تھی، پر آزمائش میں پورے نہ اترے. کیوں؟ حکم کا ادب نہ کیا، حکم کا ادب نہ کیا. اس حکم کی بے ادبی پہ اللہ جل شانہ نے فرمایا فکلنا لہو کنو کرتتن خاشعین، جاؤ سارے کے سارے بندر ہو جاؤ. ایک روایت ہے، مختلف روایات ہیں، ان میں ایک روایت یہ بھی ہے مکہ اور مدینہ کے درمیان وادی فاریہ ہے. میں جب بھی مکہ مدینہ کے درمیان میں گزرتا ہوں، وادی فاریہ میں ٹھہرتا ہوں چند لمحوں کے لیے، وہاں بندر ہوتے ہیں، لوگ ان کو ڈبل روٹی، روٹیاں، بسکٹ وغیرہ ڈال رہے ہوتے ہیں، وہاں بندر ہوتے ہیں. سخت گرمی میں بھی بندر ہوتے ہیں، اور سخت سردی میں بھی بندر ہوتے ہیں. میں نے وہاں سے سخت سردی میں بھی گزرا ہوں، اور سخت گرمی میں بھی گزرا ہوں، جس میں 50-55 جو ہے وہ ٹمپریچر، درجہ حرارت، تو بندر ہوتے ہیں. ایک روایت ہے یہ وہی بندر ہے جو یوم سبت کے بندر تھے، ہفتے والے دن والے بندر تھے. لیکن ایک روایت ہے کہ 3 دن زندہ رہے، اور 3 دن کے بعد سارے مر گئے، اللہ نے ان کو ختم کر دیا. صرف ادب، ادب. اور زندگی میں سارا نظام ادب سے چل رہا. آج بھی میرے آقا روضہ اطہر کے سامنے وہ آیات لکھی ہوئی ہیں، خیال کرنا حضور کے سامنے اپنی آوازوں کو اونچا نہ کرنا، آوازوں کو اونچا نہ کرنا. اگر تم نے آوازوں کو اونچا کر دیا، تمہارا سب کچھ چھین لیا جائے گا تم سے، تمہاری ساری نیکیاں معدوم ختم ہو جائیں گی، اور تمہارے لیے ذلتوں کے فیصلے ہو جائیں گے اگر تم نے میرے کملی والے کے سامنے اپنی آوازوں کو اونچا کیا. تسبیح کا ادب، مسواک کا ادب. یہ مسواک کا ادب تو ہے کہ اس مسواک کو آج بھی آنکھوں میں پھیریں تو آنکھوں کی بینائی تیز ہوتی ہے، آنکھوں کی محرومی ختم ہو جاتی ہے، آنکھوں کی چمک بڑھ جاتی ہے، اور آنکھوں میں حیا کا سرما آ جاتا ہے، اور آنکھوں میں خیر اور برکت داخل ہو جاتی ہے. یہ صرف آنکھوں میں پھیرنا ہی تو ہے، صرف آنکھوں میں پھیرنا ہی تو ہے. چھوٹا پیڈ قلم دے دے. آنکھوں میں پھیرنا ہی تو ہے، وہ چیز آنکھوں میں آ جاتی ہے. صرف کس لیے؟ مسواک کا ادب کیا. ادب باپ کا ادب ہے، ماں کا ادب ہے، حیران ہوتا ہوں بعض اوقات کہ مریض کا اصل میں بنیادی طور پہ اور میت کا ادب ہے جو اسے کندھوں پہ اٹھاتے ہیں، ادب ہے جو اسے کفن پہناتے ہیں، ادب ہے جو اسے خوشبو لگاتے ہیں، ادب ہے جو اسی مٹی کے کوٹھے قبر کے اندر جا کے سلاتے ہیں، یہ سارا ادب ہے، احترام ہے، تکریم ہے، تجہیز جہیز سے ہے، وتکفین کفن، تجہیز اسے جہیز دیتے ہیں، یعنی تجہیز و تکفین میت کی، تجہیز جہیز سے ہے، تکفین کفن اس کا ادب ہے، اور اس ادب پہ اللہ جل شانہ جنازہ پڑھنے والوں کی مغفرت، ساتھ چلنے والوں کی مغفرت، اور بعض اوقات جنازے والے کی مغفرت اور بغات کا اس کی وجہ سے سارے پڑھنے والوں کی مغفرت، اس ادب پہ یہ فیصلہ ہوتا ہے۔ زندگی سے جب ادب نکل آتا ہے، یہ قرآن ہے میرے سامنے، اس قرآن کا جب ادب گیا ہے، گھر میں مصیبتوں کے دروازے ٹوٹ پڑے ہیں ایسے جیسے تسبیح ٹوٹتی ہے، اس گھر میں راحتیں ختم ہو گئی ہیں، اس سب کے مقدر میں سحر ہے ہی نہیں، ختم ہو گئی ہے سب کچھ، صرف اس قرآن کی بے ادبی ہوئی ہے۔ اور قرآن نے پکارا ہے اللہ کو کہ مولا مجھے اس گھر میں اب یہ حالت ہے کہ کتا ساری رات لے کے مجھ سے کھیلتا رہے گیند کی طرح، میں کہتا ہوں اگر قرآن کا ادب شروع ہو جائے، میں نے قرآن پہ پورا ایک درس ہے، میرا خوشحالی کے رازوں میں سے ایک راز ہے، پر قرآن کا ادب شروع ہو جائے تو قرآن کی آہیں ختم ہو جائیں گی، اور قرآن کی جب آہیں ختم ہو جائیں گی، نسلوں کی آہیں وہ فاقوں کے نام پہ، فقر کے نام پہ، بیماری کے نام پہ، تکلیفوں کے نام پہ، زخم کے نام پہ، ایکسیڈنٹ کے نام پہ، طلاقوں کے نام پہ، تصادم ٹکراؤ کے نام پہ، جھگڑے الجھنوں مصیبتوں تکلیفوں پریشانیوں، ان نام پہ جو اٹھنے والی آہیں ہیں یہ ختم ہو جائے گی جس دن قرآن کی آہیں ختم ہوں گی۔ خوش قسمت انسان وہ ہے جس کو قرآن دیکھے اور قرآن اس کو دیکھے، وہ قرآن کو دیکھے اور قرآن اس کو دیکھے، پڑھنا نہیں آتا پر دیکھے، کلمہ انگلی پھیرتے ہوئے کلمہ پڑھتا جائے پر دیکھے، قرآن کی زیارت کریں، موبائل کے ساتھ قرآن نہ پڑھا کریں، حرام نہیں ہے لیکن نہیں، ورق والا قرآن پڑھا کریں، حرف والا قرآن پڑھا کریں، کاغذ والا چمڑے پہ لکھا ہوا قرآن یہ پڑھا کریں، مجبوری ہے کہیں بہت زیادہ کہ قرآن کی منزل جاتی ہے اور موبائل پہ لکھا ہوا ہے، حرام نہیں کہہ رہا پر جو نور اس میں ہے وہ اس میں نہیں، کیوں؟ اس میں سارا قرآن ہے، موبائل میں سارا قرآن نہیں، کئی غلاظتیں خباستیں بھی نیٹ کی دنیا کے نام پہ چھپی ہوئی ہیں، یہ سارا قرآن ہے، یہ آگے سے اندر سے باہر سے ظاہر سے باطن سے لفظوں سے حرفوں سے قرأت سے تجوید سے ہر لہجے میں قرآن ہی قرآن ہے، اور یہ وہ خالص قرآن ہے جو میرے کملی والے کے قلب عطر سینہ عطر پہ اور زبان سے نکلا ہے، نہ ایک حرف، نہ ایک شد، نہ ایک زیر، نہ ایک زبر، نہ ایک ورق، نہ ایک صورت، نہ کسی لفظ کا زیادتی ہے نہ کمی ہے، یہ کامل قرآن ہے، یہ اکمل قرآن ہے، یہ منور ہے، مزین ہے، مکمل ہے، جامع ہے، یہ وہ قرآن ہے، یہ وہ قرآن ہے۔ اپنی زندگی سے ادب نہ جانے لگے، بعض اوقات انسان قرب پا کے کوئی بھی چیز کا ادب کھو بیٹھتا ہے، کعبے کا قرب ہے، حضور کے روزے کا قرب ہے، مکہ کا قرب ہے، مدینہ کا قرب ہے، قرآن کا قرب ہے، مرشد کا قرب ہے، قریب ماں باپ کا قرب ہے، ہر وقت ماں باپ ساتھ ہیں، ادب کھو بیٹھتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ وضو فرما رہے ہیں، ایک شخص آیا ندی میں وضو، ندی بہ رہی ہے، ایک شخص آیا وضو کرنے بیٹھا، ایسے ہاتھ ڈالے تو خیال آیا میرا دھویا ہوا پانی ندی کی شکل میں جب جائے گا تو آگے تو امام صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، وہ پانی ان کی طرف جائے گا، بس ایک خیال آیا، اور اللہ کے ایک ولی کا ادب ذہن میں آیا، بس ادب ذہن میں۔ اور ایک چیز ضمناً کہہ رہا ہوں، سدا یاد رکھیے گا، حکم عدولی ہوتی اس وقت ہے، حکم عدولی میں نے ایک صاحب سے کہا یہ مومبتیاں بنا دو، یہ نقش بنا دو، یہ یوں کر دو. دو ہفتوں کے اندر ساری چیز چھپ چھپا کے میرے سامنے آ گئی، اور جب وہ خدمت میں نے کہی تو کہتے ہیں 4 سال ہو گئے تجھے چیختے ہوئے، جبکہ میرے مطابق زیادہ ہیں. وہ کہتے ہیں 4 سال ہو گئے تجھے چیختے ہوئے. جب ادب جاتا ہے حکم کی اہمیت، حکم کی عظمت ختم ہو جاتی ہے. یاد رکھیے گا، جب ادب جاتا ہے حکم کی عظمت ختم ہو جاتی ہے. میرے اللہ نے اپنے حبیب کا ادب کیوں دیا ہے؟ تاکہ میرا حبیب فرمائے اور اپنے پھر سر جدا کرنے پڑے تو حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا یہ کہیں، اس لیے دیا ہے. میرے اللہ نے اپنے حبیب کملی والے کا ادب کیوں دیا ہے ماننے والوں کو؟ پھر اتنا ادب دیا، اتنا ادب دیا، میرے حضور لعاب مبارک تھوکتے جو ہے ہاتھوں پہ لے لیتے ہیں، وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے. پھر حضور نے جو اپنے حج پہ اپنے بال مبارک منڈوائے تھے وہ ایک ایک بال پھر تقسیم ہوا ہے، آج بھی وہ نسل در نسل بال مبارک چلا آ رہا ہے، منہ مبارک. ادب دیا اس لیے کہ ان کو ماننا آسان ہو، ان کے دل میں بات کی عظمت اترتی چلی جائے. پھر حضور کی آنکھ کا اشارہ ان کے لیے حکم بن جائے، پھر حضور کی ناگواری ان کے لیے سب کچھ بن جائے. ایک صاحب آئے، امام احمد بن حنبل کا واقعہ یاد رکھیے گا، میں وہاں چل رہا ہوں، انہوں نے کوئی کپڑے پہنے ہوئے تھے، میرے حضور نے صرف ناگواری کا اظہار کیا، وہ رنگ ایسا تھا میرے حضور نے ناپسند فرمایا. گئے گھر کا تندور جل رہا تھا، اتارے اور کپڑے پہنے اور تندور میں ڈال دیے. کچھ عرصے کے بعد حضور نے صحابہ سے پوچھا وہ کپڑے میں حضور اس نے جلا دیے. آپ نے فرمایا گھر کے خواتین کو ہی دے دیتا. حضور ایک جگہ تشریف لے گئے، ایک شخص کی تعمیر دیکھی، آپ نے تعمیر کو ناپسند فرمایا. اس کو پتا چلا، وہ اس وقت نہیں تھا، وہ آیا کہ حضور نے ایسے ناپسند فرمایا. اٹھایا، توڑا اور زمین کے برابر کر دیا. جب عظمت ہوتی ہے پھر وضاحتیں نہیں ہوتی، کیا کیوں کیسے نہیں ہوتا، لاجک جسٹیفیکیشن نہیں ہوتی. جب عظمت ہوتی ہے پھر بات کو مان لینا ان کے لیے بے بہا کیفیت ہوتی ہے. بات کو مان کے پھر اس پہ جو آزمائشیں تکلیفیں اور اس کے اوپر ناگواریاں آتی ہیں، اس پہ ہر ناگواری پہ سینہ ٹھنڈا ہوتا ہے جب ادب آتا ہے. اور جب ادب نہیں آتا پھر ایک بات کو 100 دفعہ کہا جائے تو وہ پرنالا وہی کا وہی کھڑا رہتا ہے، بات وہیں کی وہیں ہوتی، بات کی عظمت ختم ہو جاتی ہے، بات ہلکی ہو جاتی ہے. امام احمد بن حنبل رحمت وضو فرما رہے ہیں، یہ شخص آیا وضو کرتے ہوئے، یہ شخص آیا کہنے لگا میرا بہاؤ پانی تو امام صاحب کی طرف جائے گا، بس اتنا سادہ آیا اور امام صاحب سے آ کے آگے بیٹھ گئے، یعنی جہاں سے ان کا بہاؤ پانی آ رہا تھا آگے آ کے بیٹھ گئے. بس یہ عمل ہی ہوا، کچھ نہیں ہوا. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ وضو کر کے تشریف لے گئے، یہ بھی وضو کر کے چلا گیا، بات آئی گئی ہوگی، ایک چھوٹا سا عمل ہی تو تھا. لیکن بعد از وصال کسی نے اس سے پوچھا کیا بنا، کہا وہی وضو کام آیا، میں نے اللہ کے ایک ولی کا ادب کیا تھا، بس اللہ کے ایک ولی کا ادب کیا تھا، میرے اللہ کو ادب پسند آیا. کیوں؟ تو نے میرے دوست کو میری نسبت سے، تو نے میری دوست کی میری نسبت سے تو نے ادب کیا تھا، میری نسبت کا خیال رکھا تھا کہ وہ میرا دوست تھا. بس جا، تجھے اس نسبت کی وجہ سے میں تیرے ساتھ مغفرت کا معاملہ کیا اور تجھے بخش دیا. جب بھی دیکھیں کہ اندر حکم نہیں مانا جا رہا، حکم کو ہلکا سمجھا جا رہا، سمجھ لے اس کے اندر سے ادب اور عظمت ختم ہو گئی، اس کے اندر سے ادب اور عظمت ختم ہو گئی. اپنی زندگی میں ادب کبھی نہ جانے دیں، ہر پل ہر سانس ہر لمحہ ہر لہجہ پرکھتے رہیں کہ میری زندگی میں کہیں ادب ختم تو نہیں ہو گیا. بشیر حافظ رحمت اللہ علیہ نے اللہ کے نام کا ادب کیا تھا، ایک کاغذ تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اس پہ لکھا ہوا تھا. یہ وہ شخص تھا جو دن رات شراب کے نشے میں مست رہتا تھا، جیب میں 1.5 درہم ڈالے 1.25 درہم ڈالے جا رہا، حسب معمول رات اس کی شراب خانے میں گزرتی تھی. ایک کاغذ کو دیکھا، کاغذ کو جب کاغذ کو دیکھا تو اس کاغذ پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا, اٹھایا, دھویا, چوما, ان پیسوں کی خوشبو لی, اس کو خوشبو لگائی اور کہیں اوپر ادب سے رکھ دیا اور شراب خانے میں چلا گیا. کہنے لگا آج پیسے نہیں ہیں, تیرا روز کا گاہک, تیرا روز کا گاہک, ادھار کر لے. ادھار کی شراب پی, مست ہوا, رات گزری. وقت کے ولی کو اللہ کی طرف سے ایک بشارت ہوئی, غیب کی آواز آئی ہاتف غیبی کی کہ جاؤ ہمارے ایک دوست کو پیغام دے دو کہ تو نے ہمارے نام کی عزت کی, ہم نے تیری عزت کی, تو نے ہمارے نام کو دھویا, ہم نے تجھے گناہوں سے نجاستوں سے دھو دیا, تو نے ہمارے نام کو اونچا کیا, ہم نے تجھے اونچا کیا, اور وقت کے ولیوں کے نام میں تیرا نام ڈال دیا. ایک ادب, ایک ادب. ان کو خواب آیا کہ یہ ایسے بشرحافی نام ہے بندے کا. وہ جانتے تھے میں کیسے بندے کو جان رہا ہوں, یہ بندہ ایسا ہے کہ یہ بندہ جو ہے وہ نہ آج تک نماز نہ تسبیح نہ ذکر کچھ بھی نہیں. پھر سوئے پھر یہی خواب, پھر سوئے پھر یہی خواب. تین دفعہ یہ خواب آیا, تین دفعہ یہ خواب. آخر اٹھے اور اٹھ کے چل پڑے, گھر پتہ چلا نہیں ہے, میں خانے میں ہے. وہاں پہنچے تو دور سے آواز باہر کھڑے ہو کے دی, زور سے پھر آواز دی, اور یہ شخص جھومتا ہوا ہے, جھومتا ہوا ہے, اور آ کے پیغام دیا کہ بشر تیرے بارے میں یہ خواب دیکھا ہے. ایک دفعہ دیکھا, پھر دیکھا, پھر دیکھا. اس کی آہ نکلی کہ میں اور میری یہ حالت. اور جب اس کو ہوش آیا تو وقت کے ولیوں میں تھا. خود امام احمد بن حنبل جیسی ہستی رحمت اللہ علیہ, جن کے ادب پہ بخشش ہو گئی, یا ان کے ادب میں یوں جاتے تھے کہ اتحیات زانو تلمز طے کر کے ادب سے سر جھکا کے بیٹھتے تھے. بڑے بڑے وقت کے علماء ان کے شاگرد سمیت اس پہ اعتراض کرتے تھے, یہ وہی تو ہے جو آج تک شراب اور دوسری دنیا کا. آج یہ انہیں کہا تمہیں خبر نہیں اس کا مقام کیا ہے, ایک ادب نے اس کو کس مقام پہ پہنچا دیا. ایک ادب, خوشحالی کا راز ادب میں ہے, رزق کا ادب, رزق کا ادب, پانی کا ادب, بجلی کا ادب, کھانے کا ادب, بڑی بڑی چیزوں کا ادب. ہمارے ایک ریلوے میں ایس ٹی ہے, وہ ٹکٹیں چیک کرتے ہیں, باجوا صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ لاہور ریلوے اسٹیشن پہ ایک کالا بھجنگ بندہ, اس نے سلوکا پہنا ہوا اور نیچے شلوار پہنی ہوئی, کوئی قمیض نہیں پہنی ہوئی, بچوں کی فوج, بیوی کھڑا, اور مجھے کہنے لگا لوور اے سی کی ٹکٹیں دے. کہ میں اس کو ایسے اوپر سے نیچے سے دیکھا. حیدرآباد کی وہاں کا مہاجر تھا, میں نے دیکھا. کہنے لگے اس نے سلوکے میں اندر ہاتھ ڈالا اور موٹے موٹے نوٹ نکالے, موٹے موٹے نوٹ نکالے. میں نے سب بچوں سمیت سب کی لوور اے سی کی ٹکٹیں بنا کے اس کو دے دی. میں جب گیا ٹکٹ چیک کرنے کے لیے, ٹرین میں میں نے چلنا تھا, میں نے پوچھا کیا کام کرتے ہیں. کہنے لگا کباڑیا ہوں. لوگ جس چیز کو پھینک دیتے ہیں اس چیز کو اٹھاتا ہوں, چومتا ہوں, ادب کرتا ہوں, احترام کرتا ہوں, اس کو صاف کرتا ہوں, سلیقے سے رکھتا ہوں, اس کی ترتیب بناتا ہوں, اس کو کارآمد بناتا ہوں, پھر اس کو بیچ دیتا ہوں. اس کارآمد ہونے کے بیچنے میں مجھے روزی ملتی ہے, اور میں کہتا ہوں ولایت بھی ملتی ہے, اس کا بھی حوالہ دیتا ہوں. حضرت سری سختی رحمت اللہ علیہ, سکتا کہتے ہیں ٹوٹ جانے کو, سخت سخت ضربہ, سخت ٹوٹی ہوئی چیز, پرانی چیز, گری پڑی چیز کو صحیح کرتے تھے, سلیقہ دیتے تھے, اس کا ادب احترام ہوتا تھا, اس کو بیچ دیتے تھے. اللہ نے اس ادب پہ, چیزوں کے ادب پہ ولایت دے دی جنید بغدادی کے مرشد پیر علی حجویری داتا صاحب کے مرشد. اپنی کشف الماجوب میں لکھتے ہیں میں سسرہ جنیدیہ پہ ہوں, ان کے بھی مرشد بن گئے. صرف بے جان چیزوں کے ادب پہ, جو جاندار چیز کا ادب کرے گا
اپنے والد، اپنے بڑے، اپنے پڑوسی یا اپنے کسی عزیز کا اور اپنے کسی مرشد کا رب اسے کتنا عطا فرمائے گا؟ ادب، احترام، اس ادب احترام پہ زندگی کی فقر اور فاقے ختم ہو جاتے ہیں، غربت اور تنگدستیاں ختم ہو جاتی ہیں، غربت اور تنگدستیاں ختم ہو جاتی ہیں، وہ نسلیں کی نسلیں ختم ہو جاتی ہیں جن نسلوں کے گھر میں رزق ضائع ہوتا ہے، جن کے گھر میں رزق کی بے قدری ہوتی ہے اور جن کے محلے معاشرے میں رزق ضائع اور ختم ہوتا ہے، اور نسلوں کی نسلیں ختم ہو جاتی ہیں، وہ نسلیں اجڑ جاتی ہیں، ویران ہو جاتی ہیں. خوش قسمت انسان ہے وہ، ہمارے بھائی غلام مصطفیٰ صاحب ہوتے تھے رحمت اللہ علیہ، مجھ سے ایک دفعہ فرمانے لگے، دسترخوان جھاڑنے کا طریقہ آتا ہے؟ پھر میاں جی مظفر حسین سبکاندری رحمت اللہ علیہ کا واقعہ سنائے اور پھر مجھے ویسا کر کے دکھایا. میں نے کہا دیکھو، میرے ساتھ بیٹھ کے مجھے کھانا کھلایا، بڑی عظیم ہستی تھی، ہڈیاں تھیں، روٹی کے ٹکڑے تھے، ہڈیاں روٹی کے ٹکڑے، میں کہ یہ ہڈیاں اٹھا کے پیڑ، لفظ پیڑ استعمال کرتے ہیں درخت کو، جب بھی میں نے سنا کر پیڑ کی جڑ میں رکھ دو، اور روٹی کے ٹکڑے اگر بڑے ہیں تو چھوٹے ٹکڑے کر کے کہیں صاف جگہ پہ رکھ دو. ایک اچھی بات فرمائے، فرمانے لگے میں ایک دفعہ واپسی کی ہدایات دے رہا تھا، میری خدمت لگی تشکیل تھی، میں جب ممبر سے اتر کے جا رہا تھا واپس، ایک صاحب میرے ساتھ چلتے ہوئے آئے، اور جب انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا تو ان کے ہاتھ کے آگے ناخون تھے ایسے کہ جیسے کتے یا کسی جانور کے ہوتے ہیں، اور وہ مجھے چبھے، اور میں انہیں ایک دم چھوڑا تو انہیں دیکھا تو میں سمجھ گیا یہ انسان نہیں. مجھ سے کہنے لگے، حضرت صاحب مجھے تھوڑا سا وقت دے دیں، بڑی دور سے آیا ہوں. اور میں نے آج آپ کی ہدایات سنی ہے، آج میری واپسی ہے، اپنے گھر مقام کی طرف جا رہا ہوں، تھوڑا سا مجھے وقت دے دیں. میں نے کہا آ جاؤ. میں گیا، کھانے پینے کی چیزیں اس کے سامنے رکھی اور اسے کہا کھا لو. پوچھا کتنا کھا لو؟ تو فرمایا بس اتنا کھا لو کہ دوسرے مہمان کے لیے رہ جائے، اس نے تھوڑا تھوڑا کھا لیا، کھا کے خود ڈبے بند کر کے اپنی جگہ پہ جہاں میں نے اٹھائے تھے سلیقے سے رکھ دی. اسے کہنے لگا میں قوم جنات میں سے ہوں، اور ان جنات کی اس لڑی میں سے ہوں، اس خاندان میں سے ہوں جنہوں نے حضور کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی، اور میں اس میں سے ہوں. میں آپ سے دو تین چیزیں پوچھنا چاہتا ہوں. فرمانے لگے بھائی غلام مصطفیٰ صاحب رحمت اللہ علیہ، مان لگے اس دن میں نے دسترخوان کے کچھ آداب بیان کر دی کہ بھائی اب اپنے گھروں میں جا رہے تو آپ نے یہاں دسترخوان کے آداب سیکھے تھے، تو خیال کرنا گھر میں جا کے دسترخوان کے آداب نہ بھول جانا. اور پھر دسترخوان کے آداب میں میں نے کہا کہ جو پانی، جو کھانا ہے اس کو اس طرح، روٹی کو ایسے جو ہے ٹکڑے کر کے صاف جگہ پہ، ہڈیاں تو ہیں ایسے کر کے رکھ دینا، اور یہ اللہ کی مخلوق کی غذا ہے، وہ کھائے گی تمہیں دعا دے گی. یہ فکرہ بس چھوٹا سا میں نے کہہ دیا. وہ اللہ کی مخلوق بے بہا بیٹھی ہوئی تھی، ان میں سے ایک اٹھ کے آ گیا، لگا دو تین چیزیں آپ سے پوچھنی ہیں، ذرا غور سے سنیے گا. ایک چھوٹی سی چیز کا ادب میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور اس ادب کا صلہ کیا ملتا ہے. میں لگے یہ جو لوگ ہڈیاں ڈالتے ہیں کیا یہ ہمارے لیے حلال ہے؟ پہلے تو ہم ہر چیز کھا پی جاتے تھے، لوگوں کا کھانا بھی اٹھا، چیزیں بھی اٹھا، ان کی ہر چیز اٹھا جاتے تھے کہ ہم نظر نہیں آتے، تو ہمارے لیے ہر چیز. اب میں کچھ ایمان کی شمع میرے اندر روشن ہوئی ہے، تو مجھے یہ بتائیں کیا یہ لوگ جو ہڈیاں ڈالتے ہیں اور کھانا ڈالتے ہیں کیا یہ ہمارے لیے حلال ہے؟ میں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے تو لہذا حلال ہے، اور حضور کی حدیث ہے، حضور کا فرمان ہے تو حلال ہے. اچھا دوسرا سوال کیا، حضور یہ فرمائیں کہ کسی انسان کا بچا ہوا پانی ہے جو واقعی وہ چھوڑ دیتا ہے، اگر ہم پی لیں تو؟ تم کیسے پیتے ہو؟ میں جب بچا ہوا پانی کوئی بندہ پھینکتا ہے تو وہ بظاہر زمین پہ جاتا ہے، اسے زمین پیتی ہے، اصل میں ہم پیتے ہیں. اور ایک عجیب بات فرمائی، فرمایا ہر وہ شخص جس کے اندر ادب ہوتا ہے احکام الہی کا، ان الصفا والمروہ من شاعر اللہ، خیال کرنا صفا مروہ کا ادب کرنا یہ اللہ کی نشانی ہے. ہمیں کہ جس شخص میں ادب ہوتا ہے قرآن کا، تسبیح کا، ذکر کا، اعمال کا، کہ اللہ کے دوست کا، کہا اس کا جھوٹا پانی ہم تلاش کرتے ہیں، اور ہمارے جتنے بھی مریض ہیں جنات کے مریض اس جھوٹے پانی کو پیتے ہیں اور ٹھیک ہو جاتے ہیں. وہ شخص جس کے اندر ادب ہوتا ہے ہم اس کا جھوٹا پانی تلاش کرتے ہیں. پھر اگلی بات کہی، کہا یہ جو کھانے کا ادب کرتا ہے اور کھانے کو ہمارے لیے بچا دیتا ہے، ایک بات پہلے بھی عرض کی تھی آج بھی عرض کروں، اگر آپ جنگل میں نہیں ہیں تو ہڈی کو 100% صاف کریں، اگر آپ کسی جنگل ویرانے میں ہیں تو ہڈی کے اوپر کچھ غذا کچھ گوشت رہنے دیں، یہ حکم ہے، کچھ غذا کچھ گوشت رہنے دیں اور اس کو صاف جگہ پہ رکھ دیں. اللہ کی مخلوق کھائے گی اور آپ کی طرف سے ان کی دعوت ہو جائے گی. وہ جن کہنے لگا کہ حضرت جو انسان کھانے کا ادب کرتے ہیں اور ہمارے لیے کھانے کو پیش کرتے ہیں ہڈیوں کی شکل میں، روٹی کی شکل میں، یہ چھوٹے ٹکڑے کی شکل میں پیش کرتے ہیں، کہا کہ ان کے گھر پہ ہمارے پہرے ہوتے ہیں. اور کہا کہ ہر جن، غور سے سنیے گا، ہر جن کی نسل در نسل ڈیوٹیاں لگی آ رہی ہیں کہ یہ وہ خاندان ہیں جس خاندان کی نسل در نسل ہماری ڈیوٹیاں ہیں، کہ ان کے گھروں پہ، ان کے بچوں پہ، ان کی بیٹیوں پہ، ان کی بیویوں پہ، ان کے سروں پہ، ان کے آنچل پہ، ان کا خیال کرنا، ان کی حفاظت کرنا، کوئی شریر جن، کوئی شیطان، کوئی نظر بد، کوئی ایسی آفت، کوئی بلا ان کو نقصان نہ پہنچائے. ہماری نسل در نسل بعض خاندان ہیں. اور پھر اچھی بات کہی، کہا کہ بعض ایسے ہیں جو اب ادب نہیں کرتے کھانے کا، ہمیں نہیں دیتے، لیکن ان کی نسلیں ادب کر گئی تھیں، آج تک ہماری نسل در نسل ان کی ڈپٹیاں چلی آ رہی ہیں. ہم خدمت کرتے ہیں، ہم ان کی حفاظت کرتے ہیں، ہم ان کی پہرے داری کرتے ہیں، ہم ان کی چوکی داری کرتے ہیں. منہ کھاوے تے آنکھ شرماوے. آپ نے ان کو کھلایا تھا، اب ان کی آنکھ میں شرم حیا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں کھلایا تھا، ان کو کوئی میلی آنکھ دیکھے؟ کوئی شریر شیطان جن، کوئی جادو کا وار، کوئی طاقتور سفلی وار کوئی ان پہ اثر کرے، کوئی آفت بلا ان پہ ٹوٹے؟ ہم ان کی گھروں کی حفاظت کرتے ہیں، ہم ان کی نسلوں کی حفاظت کرتے ہیں. آپ کتنے خوش قسمت ہیں، آپ ایک کھانے کا ادب کرتے ہیں اور کھانے کے ادب کے نام پہ اپنی نسلوں کا رزق بچا لیتے ہیں، اپنے نسلوں کی تمنگلی بچا لیتے ہیں، اپنی نسلوں کی دولت بچا لیتے ہیں، اپنی نسلوں کا مال بچا لیتے ہیں، اپنی نسلوں کی چیزیں بچا لیتے ہیں. حتیٰ کہ یہاں تک اگلی بات فرمائی، فرمایا یہاں تک کہ جس کے بیٹے نہ بچتے ہوں ہمیشہ اس کے اوپر ہم کالے جنات ہوتے ہیں، جو بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتے ہیں اور بیٹوں کو ختم کر دیتے ہیں، یا بعض اوقات بیٹیاں اور بیٹوں کو مار دیتے ہیں پیٹ کے اندر یا پیٹ کے باہر، ہم ان کی بیٹوں اور ان کی نسلوں کی بھی حفاظت کرتے ہیں اور چوکیدارہ کرتے ہیں۔ صرف ایک کھانے کا ادب ان کو نسل در نسل غلام بنا دیتا ہے، ان کو نسل در نسل تابعدار بنا دیتا ہے۔ ضمیر والے ہوتے ہیں، ہوتے ہیں۔ اس دن ایک صاحب کا فون آیا، میں نے دیکھا تو مس کال آئی ہوئی تھی، میں نے فوراً فون کیا۔ میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ بیمار تھے، 97 میں میرے والد صاحب کا وصال ہوا، 11 اپریل 1997 بروز جمعہ ان کا وصال ہوا، پر 97 میں انہوں نے میرے والد صاحب کی خدمت میں میرا تھوڑا سا ساتھ دیا تھا، صرف 2-4 دنوں کا۔ فوراً میں نے ان کو فون کیا، خیریت تو ہے آپ کا فون تھا، کہا مجھے فلاں چیز کی ضرورت ہے، میں نے کہا ہو جائے گی، فوراً ہو جائے گی۔ صرف ایک خیال تھا کہ میرے والد صاحب کی خدمت میں اس بندے نے میرا ساتھ دیا تھا، اور یہ پہلی دفعہ نہیں، میں نے بارہا اس کی خدمت کی ہے، ہر جگہ اس سے اس کا ادب احترام کیا ہے کہ میرے ابا رحمت اللہ علیہ کی اس نے خدمت میں میرا ساتھ دیا تھا، میرا ساتھ دیا۔ کل کی بات ہے، ہمارے یہاں ایک پڑوسی ہیں جو مجھے گزرتے ہوئے بے ضمیر، بے غیرت وغیرہ وغیرہ اونچا اونچا کہتے ہیں۔ پچھلے ہفتے بھی میں جا رہا تھا، میرا یہ ساتھی میرے ساتھ تھا تو گزرا تو یہ کہہ کے گیا، میں نے سامنے دیکھا تو وہ آئے ہوئے تھے، میں نے کہا اندر بھیجو، میں نے بلایا، میں اٹھ کے کھڑا ہوا، کیسے تشریف لائے؟ کہ یار بندے کو بندے کا وقت پہ جاتا ہے، بندے کا بندے سے وقت پڑ جاتا ہے۔ کچھ تیرے میرے جاننے والے ہیں، وہ کہتے ہیں حکیم تارے کا وقت نہیں ملتا، ان کا وقت لینے آئے۔ میں کہ جی جس وقت چاہیں آپ، جب چاہیں آپ کا وقت ملے گا۔ پھر انہوں نے اپنی مرضی کا وقت، اپنی مرضی کا دن، اپنی مرضی کا گھنٹہ لیا۔ میں کہ اوکے ہو گیا، تجھے تیری ادا پسند، مجھے میری ادا پسند۔ 18 سال کے بعد میرے پاس آیا، آج 18 سال ہو گئے اسے مخالفت کرتے کرتے، گالیاں دیتے دیتے دیتے۔ پچھلے ہفتے بھی یا سامنے عابد مارکیٹ میں جا رہا تھا، یہ سامنے، تجھے تیری ادا پسند، مجھے میری ادا پسند، تجھے خود ہی پسند، مجھے خدا پسند۔ ایک کھانے کا ادب، ایک چیزوں کا ادب نسلوں کو غلام بنا دیتا ہے، نسلوں کا غلام بنا دیتا ہے، جنات کو۔ اب سمجھ آتی ہے ایک بات کی، اصل میں ساری زندگی انسان کو سمجھ بھی آتی ہے اور موت بھی آ جاتی ہے۔ سمجھ بھی آتی ہے، کوئی فن ہو، کوئی سبجیکٹ ہو، کوئی فن ہو، کوئی سبجیکٹ ہو، سمجھتے سمجھتے سمجھ بھی آتی ہے۔ ایک بات کی اب سمجھ آتی ہے، کہتے ہیں کسی فقیر کی دعا ہے، اس کی الٹی بھی سیدھی ہو جاتی ہے۔ کسی فقیر کی دعا تھی، میں یوں گرا تھا بس یوں بچ گیا۔ کسی فقیر کی دعا تھی، لٹتے لٹتے بچ گیا، گرتے گرتے بچ گیا، مرتے مرتے بچ گیا۔ وہ دعاؤں کی شکل میں اللہ نے بطور اسباب، جیسے اللہ نے بطور اسباب فرشتوں کی خدمت لگائی ہے، میرا رب فرشتوں کا محتاج نہیں ہے۔ جسے رب نے بطور اسباب فرشتوں کی خدمت لگائی ہے، اس طرح میرے رب نے بطور اسباب ان جنات سے صالح اور نیک جنات کی خدمت لگائی ہے، اور یہ نیک جنات ہیں جو خدمت کرتے رہتے ہیں، اور یہ نیک جنات ہیں جو خدمت کرتے رہتے ہیں، میرے رب نے ان کی ڈیوٹی لگائی۔ فرمانے لگے، مجھے بہت سی باتیں سنا گیا۔ میں کہ حضرت کچھ اور بات سنا دوں؟ میں لمبی باتیں ہیں، بڑی دیر بیٹھا رہا، اور میں نے بھی اس کو بٹھائے نسبت کی وجہ سے رکھا، پر میں نے اس کا ادب کیا۔ پھر کھڑے ہوتے ہوئے واپس، یہ وہ شخص ہے، اس کے بڑے اللہ کے حبیب کے ہاتھ پہ بیعت ہوئے تھے، اسلام لائے تھے، پر میں نے اس کا ادب کیا، اور وہ میرا ہاتھ چومتے ہوئے رو رہا تھا اور میرے ہاتھ کو بوسا دے رہا تھا، کہ نہیں حضرت آپ تو میرے بڑے ہیں۔ پر میں نہ، تو میرا بڑا ہے، تو بڑوں کی اولاد ہے، تو بڑوں کی اولاد ہے۔ اور مجھے، میں نے عرض کیا، حضرت فرمان لگے، میں نے اس سے عرض کیا، مجھے ملتے رہا کرو، مجھے ملتے رہا، مجھے ملتے رہا۔ پھر وہ مجھے اللہ کا ایک نام بتا گیا، کہنے لگا حضرت یہ اللہ کے اسماء حسنہ میں سے ایک نام ہے، یہ نام آپ پڑھ لیا کریں، جب بھی پڑھا کریں میں آ جایا کروں۔ میں نے کہا حضرت مجھے ہی بتا دو۔ میں نے کہا، فرمانے لگے سچ پوچھو، میرے دل میں بھی یہی بات تھی، تجھے وظیفوں کا شوق ہے، تو بھی کہے گا مجھے ہی بتا دے۔ ادب زندگی میں ساتھ، کھانے کا ادب کر لیں، نسل نہیں نسل نہیں نسل نہیں، برکتیں دولتیں عزتیں پاتی ہیں، کھانے کا ادب کر لیں۔ یہ خوشحالی کا آٹھواں راز بتا رہا ہوں، ادب خوشحالی کا آٹھواں راز ہے، ادب خوشحالی کا آٹھواں راز ہے۔ یہ ناخن ہے نا، ناخن، صرف ان کا ادب کر لیں بیماریاں ختم ہو جاتی، صرف ان کا ادب کر لیں، ان کو کاٹ کے کسی ٹشو میں، کسی سفید کاغذ میں یا کسی لٹھے کے کپڑے میں لپیٹ کے سامنے رکھ کے اول آخر تین دفعہ درود شریف اور ایک تسبیح پڑھیں، ان للہ و ان الیہ راجعون۔ بس جس مصیبت سے چھٹکارا چاہنا ہے، جس عادت سے، جس علت سے چھٹکارا چاہنا ہے، جس بیماری سے، جس تکلیف سے نجات پانی ہے، یہ میرا بارہا کا آزمودہ اور آپ کو بارہا کا بتایا ہوا ہے۔ کس نے کیا؟ کبھی ہے بیٹھا ہوا کوئی؟ یہ بیٹھے بیٹھے مختصر بتائیں، کس مصیبت سے چھٹکارا پایا؟ بیماریوں سے۔ میرا کفیل خروج نہیں لگاتا تھا، پاسپورٹ اس کے ہاتھ میں تھا، میں نے کیا تو لگ گیا، چل اور کاروبار کھل گیا ہے، یہی لفظ کا ہے شاید، اور بولو، ابھی تو ہاتھ بہت زیادہ کھڑے کیے تھے، برکت کے لیے کیے تھے، ایسے یا مجھے کہنے لگے مہربانی کرو، ہاں اور کس نے کیا؟ جی فائدہ ہوا، ہاں بیماری کی وجہ سے کیا، ختم ہو گئی، بس بس بس۔ میری گزارش یہ ہے، یہ صرف ناخن کا ادب ہے، کیونکہ انسان اس جسم کا حصہ ہے، ذرا غور سے سمجھیے۔ عام طور پہ ہمارے محدثین اور بڑے بھی کہتے ہیں کہ ناخن کو نیچے گندگی میں نہ پھینکو، مٹی میں دفن کرو، ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے، یہ میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا، کتابیں اٹھا کے دیکھیں، کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ ناخون کاٹنے کے آداب میں بڑے بڑے مفسرین، محدثین، ہمارے اکابرین کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ناخون کو ایسے نہ پھینکو۔ ہم نے اس میں اضافہ جو کیا ہے، دفن تو ہم نے بھی کرنا ہے، ہم نے جو اس میں اضافہ کیا ہے، آپ کی جو بیماری ہے، جو مصیبت ہے، جو تکلیف ہے، جو کوئی عادت ہے، جو کوئی علت ہے، جو کوئی گناہ ہے، جو کوئی عیب ہے، اور اس سے چھٹکارا چاہتے ہیں اور اس مصیبت سے نجات چاہتے ہیں، آپ اس کا تصور کر کے پورا گڑ گڑا کے صرف ایک تسبیح پڑھ لیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جیسے کسی چیز کے مرنے پہ، موت پہ ہم کہتے ہیں نا، انا للہ و انا الیہ راجعون، بس نیت کریں کہ وہ مصیبت مر گئی، وہ علت مر گئی، وہ عادت مر گئی، وہ عیب مر گیا، اس سے مجھے چھٹکارا ہو گیا، مر گیا، ختم۔ یہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد اس کو دفن کر دینا، بہت دنیا کو فائدہ ہو، بہت دنیا نے اس سے فیض پایا۔ صرف ناخن کا ادب کیا ہے، اس کا احترام کیا ہے، اس ادب اور احترام پہ اور اللہ کے کلام کی برکت کے ادب اور احترام پہ یہ فائدہ ہوا ہے کہ مصیبتیں دور، پریشانی، اور جادو کا تو بہترین توڑ ہے، جنات کا تو بہترین توڑ ہے، نظر بد کا تو لاجواب وار ہے یہ۔ بس تیر نظر کا یہ اثر جس کو لگا شکار ہے، بس زبردست چیز ہے، زبردست چیز ہے۔ ایک ناخن کا احترام کیا، جب بھی ہاتھ اور پاؤں کے ناخن کاٹیں تو یہ عمل کر لیں، یہ عمل کر لیں، اور کبھی پاؤں کے ناخن نہ بڑھائیے گا، یہ پاؤں کا ادب ہے۔ اکثر ہاتھوں کے ناخن بڑھے ہوئے ہوتے ہیں، پاؤں کے کٹے ہوئے ہوتے ہیں مردوں کے، اور ہاتھ پاؤں کے ناخن بڑھے ہوئے ہوتے ہیں, اس کی طرف توجہ نہیں جاتی, یا جوتے میں ہوتے ہیں یا جرابوں میں ہوتے ہیں پاؤں, اس کی طرف توجہ نہیں جاتی. میں کہتا ہوں اگر فقر, غربت, تنگستی, مصیبتیں, پریشانیاں, ہولناکیاں, تکلیفیں, مسائل, مصائب اگر چاہتے ہیں نسلوں میں نہ آئیں, نسلوں میں نہ آئیں, تو پھر ایک بات میری ذہن نشین رکھیے گا, پاؤں کے ناخون ہمیشہ کاٹتے رہیے گا. اور پاؤں کے ناخون کاٹ کے جو میں نے طریقہ بتایا ہے کہ ہاتھ اور پاؤں کے ناخون تھوڑے تھوڑے ہوں, زیادہ بڑھے ہوئے نہیں ہیں, تھوڑے تھوڑے کاٹ لیں. ہر ہاتھ کی انگلی کا ناخون جو ہے چھوٹا سا بشک ایک ذرہ آ جائے اور جمع کر لیں, اس پہ یہ عمل کر لیں, آپ اس عمل کی تاثیر کو دیکھیں گے. یہ زبردست طاقتور عمل ہے, ہاتھ اور پاؤں کے ناخون کا بہت طاقتور عمل ہے. مصیبتیں, پریشانیاں, بیماریاں, جادو, اثرات اور بندشوں کو ختم کرنے کے لاجواب عمل ہے. ادب کی ہے بنیادی طور پہ, اصل اس عمل کے پیچھے جو بنیاد ہے, ایک کلام الہی کی تاثیر ہے اور ایک اس کا ادب کی ہے کہ اس کو دفن کیا ہے, اس کو دفن کیا ہے. اپنی زندگی میں ہر پل میں, ہر سانس میں قرآن کا ادب ہے, قرآن والے کا ادب ہے, اللہ کا ادب ہے, اس کے نام کا ادب ہے, اور کملی والے کا ادب ہے, آل رسول کا ادب ہے, اصحاب رسول کا ادب ہے. ہماری زندگی میں یہ ادب چلتا رہے, اولیاء کا ادب ہے, صالحین کا ادب ہے. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ وہ احسان دانش نے لکھا کہ دلی کی جامع مسجد کے سامنے ایک جیب کترا تھا, لنگڑا تھا, دونوں ٹانگوں سے جیب کترا تھا, اور بچوں کی تربیت کرتا تھا جیب تراشی میں. پھر اس کے بچے دلی میں سارا دن لوگوں کی جیبیں کاٹتے تھے اور شام کو آ کے پیسے سامنے رکھ دیتے تھے اور سب میں تقسیم کرتا تھا. ایک دفعہ دیکھا تو صرف 2 روپے تھے. اس نے وہ ظالم, تو نے چوری کی ہے, تجھے پتہ ہے چوری اور جھوٹ یہ حرام ہے, چوری اور جھوٹ, تو نے پیسے چوری کیے ہیں. اسے استادی دیکھیں, مسئلہ ہے ایمان کا, میں نے کوئی چوری جھوٹ نہیں بولا, اصل میں ایک گوری کی جیب کاٹی, جیب سے پرس نکالا, نوٹ بہت زیادہ تھے. پھر خیال آیا یہ گورا قیامت کے دن میرے حبیب کملی والے کے سامنے کھڑا ہو کے اگر دعویٰ کرے گا کہ یا رسول اللہ آپ کے امتی نے میرے امتی کا, اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہوں گے, میری امتی کی جیب تراش لی, تو میرے حضور میرے کو شرمندگی ہوگی. میں نے حضور کی شرمندگی اور حضور کے ادب کی وجہ سے وہ نکلے ہوئے سارے پرس نوٹ ہوشیاری سے واپس اس کی جیب میں ڈال دیے. ایک مسلمان پہ ہاتھ مارا یہی 2 روپے نکلے, انہوں نے کہا زندہ باد, ایمان والا بندہ ہے, ٹھپی دیوا بچے جی نہیں تھے, مولا بات رکھی سدا جوانیاں مانے. ہاں یہ ان کا ادب ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ اس کے ذہن میں ہے کیا. دیکھیں اس کی جیب تراشی کے گناہ کو ہٹا دیں اگر, باقی تو معاملہ صاف ہے نا. جیب تراشی کا گناہ ہے جو ان سارے ادب آداب پہ اٹھا کے غالب آ گیا کہ وہ جیب تراشی مسلمان کو یعنی جیب سے خالی کر دینا, وہ اس کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہا, وہ اس کو کاروبار سمجھ رہا. اور استاد محترم اتنے ایماندار اور صاف ستھرے انسان تھے, وہ بچوں کے پیسے آپس میں تقسیم کر دیتے تھے اور ایک ہفتے میں ایک دفعہ کسی شاگرد کے کندھے پہ بیٹھ کے خود روزی کر کے آتے تھے, بچوں میں سے حصہ نہیں لیتے تھے, خود کسی کی جیب پہ ہاتھ مار کے آتے تھے, اپنی خود مار کے کھاتے تھے. اتنی ایمان کی اعلی آخری سطح تھی ان کی. کسی والے ایمان دیا سلام کیا ہے نئے والے. استاد حصہ نہیں لیتے تھے اس میں سے, صاف ستھرے انسان تھے. ادب کیا مدینے والے کا, حیا کیا, ادب حیا کیا. یقین جانی اس سارے واقعے میں ہمیں کچھ نہ ملے, لیکن کملی والے کی کا حیا تو ہے نا, کملی والے کا حیا تو ہے, ادب تو ہے. زندگی بڑی مختصر ہے, ایک چیز یاد رکھیے گا, حفظ مراتب. شیخ العزیز رحمت اللہ علیہ کی پوری اس موضوع پہ کتاب ہے, اور ہمارے اور محدثین کی کتابیں ہیں. میں نے اس موضوع پہ کتابیں جمع کی ہیں, چند ملی ہیں مجھے, زیادہ نہیں مل سکی, لیکن پوری سیرت کی کتابوں میں حفظ مراتب کے اوپر بہت کچھ لکھا. ابس و تولا انجا العام, یہ حفظ مراتب پہ ہے ساری. کیا ادب کے اعتبار سے, دنیا کے اعتبار سے, مال کے اعتبار سے, عہدے کے اعتبار سے, چیزوں کے اعتبار سے, اگر کوئی دنیا میں بڑا ہے تو اس کا ادب کرنا بھی حکم میں شامل ہے. ہمارے بڑوں میں یہ خواص کا حلقہ ہے, یہ عوام کا حلقہ ہے, یہ بڑے ایسے نہیں ہیں. بعض اوقات کوئی دنیا کے اعتبار سے کسی بندے کا احترام ہو رہا ہوتا ہے, اور جس کو حفظ مراتب کا معاملے کا خبر نہیں ہوتی, پتہ نہیں ہوتا, وہ سمجھتا شاید دنیا داروں کی چاپلوسی اور دنیا داروں کی خوشامت ہو رہی ہے. اللہ کے حبیب جیسی ہستی, مالدار, دنیا دار, سردار, ان کا احترام کرتے تھے, یہاں تک کہ اپنی کملی ان کے قدموں میں بچھا دیتے تھے. عدی بن حاتم آیا, حاتم طی کا بیٹا, سخی کا باپ کا بیٹا تھا, حالانکہ مسلمان نہیں تھا اس وقت, وہ بڑے باپ کا بیٹا تھا. پتہ چلا وہ آیا, میرے حضور نے احترام کیا, اپنی کملی کائنات کی آخری ہستی نے وہ اپنی زمین پہ بچھا دیا, اور اس نے بھی پاؤں نہیں رکھا, اس نے بھی اٹھایا, چوما اور واپس پیش کر دیا. حفظ مراتب, اور شیخ الحدیث رحمت اللہ لکھا ہے, جب قوموں سے حفظ مراتب ختم ہو جائیں گے, بڑے بڑے فتنے سر اٹھائیں گے. حفظ مراتب ختم ہو جائیں گے, بڑے بڑے فتنے سر اٹھائیں گے, بڑے بڑے فتنے سر اٹھائیں گے. جب اس چیز کی خبر نہیں ہوتی, پھر کہتے جی غریبوں سے نہیں ہاتھ ملاتے, امیروں سے ہاتھ ملاتے ہیں. جب دین کے اس مسئلے کی, دین کی اس شک کی, دین کی اس روح کی خبر نہیں ہوتی, پھر انسان اس کی تعبیر غلط کرتا ہے, اللہ والوں پہ اعتراض کر دیتا ہے, اور بعض اوقات اپنے مرشد پہ اعتراض کر دیتا ہے کہ حفظ مراتب کا اسے پتہ ہی نہیں ہے, جس حفظ مراتب کا خود میرے آقا کملی والے نے خیال کیا ہے. آج بھی حفظ مراتب ہے, کہیں اونچی جگہ پہ نہیں. آج بھی میرے آقا کے روضہ اطہر کے سامنے اونچا نہ بولنا, آج بھی وہ حفظ مراتب باقی ہے, مرتبوں کی عظمتیں باقی ہیں. آج بھی میں آج کی خوشحالی کا جو آٹھواں راز ادب ہے, اس میں دو وظیفے, دو عمل بھی بتا چکا ہوں. ایک ناخن والا عمل, مشکل ہے کوئی, ناخن تو ویسے ہی کاٹتے ہیں, سفید ٹشو لے کر اس میں لپیٹ کے ایک تسبیح انا للہ و انا الیہ راجعون کی, اپنے مقصد, پریشانیاں, مصیبتیں, بیماریاں, دکھ, جادو, اثرات, اس کا تصور کر کے ناخن تو ویسے ہی کاٹتے ہیں. اور ایک چیز میں نے رسک کے بارے میں بتایا ہے کہ ہڈیاں کیسے پھینکیں, یہ دو عمل میں بھی ساتھ بتا چکا ہوں آپ کو, اور بہت قیمتی عمل ہیں. اور ایک بہت بڑی ہستی اللہ والے تھے, ان کا واقعہ میں نے سنایا, اور انہوں نے مجھے سنایا آمنے سامنے بیٹھ کے. انہوں نے مجھے اپنے کھانا بھی کھلایا, درویش تھے, بہت بوڑھے, اور انہوں نے مجھے کھانا بھی کھلایا, اور انہوں نے مجھے یہ واقعہ بھی سنایا. اور کس سن میں سنایا مجھے اچھی طرح یاد ہے, 1988 میں, کہ ضیاء الحق کا جہاز گرا تھا. چند دنوں کے بعد پتہ چلا کہ وہاں جہاز گرا ہے. مجھے وہ واقعہ آج تک یاد ہے کہ 88 میں, اگست 88 میں یہ واقعہ سنایا تھا, کیونکہ 17 اگست 1988 میں ضیاء الحق کا جہاز گرا تھا. یہ 88 میں مجھے یاد ہے, میں نے 88 میں یہ واقعہ سنا تھا, 88 میں یہ واقعہ سنا تھا. ایک جن آیا کہ میں صحابہ کی اس لڑی میں سے ہوں جنہوں نے اللہ کے حبیب کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی, اور میں اب اپنے گھر, میری روانگی ہے واپسی کی ہدایات لے کے, اب مجھے رزق کے بارے میں بتائیں. پھر اس نے بتایا کہ ہم تو ان کی نسلوں کی چوکی داریاں کرتے ہیں جو رزق کی قدردانی کرتے ہیں. اوہ, رزق کی قدردانی کرتے ہیں. کہنے لگے استاد جی, آپ کے گھر پہ حملہ کیا تھا, آپ کے گھر پہ مقصود میاں, مولانا حامد میاں صاحب رحمت اللہ علیہ کا بیٹا, تقریباً 17 سال کی عمر میں, جوانی میں, فیہن خیرات حسان, سورۃ رحمان کی آیت مسلح پڑھ رہا تھا, وہیں دماغ کی رگ پھٹی, وہیں فوت ہو گئے جوان. میں کہ میرا وہ شاگرد تھا، مجھے یہ ہمارے مولانا عثمان صاحب نے بتایا، میرا وہ شاگرد تھا اور کہا کہ استاد جی میں نے دیکھا اس کو جنات ایسے نظر آتے تھے، میں آپ کو آپ مجھے نظر آتے ہیں، کہ آپ کے گھر پہ جنات نے حملہ کیا، شریر جنات نے، ہمارے جو جنات ہیں انہوں نے ان کا مقابلہ کیا اور ان کو مار بھگایا۔ تو استاد جی میں چاہتا ہوں کہ ان جو ہمارے جنات ہیں ان کی دعوت نہ کروں، جامعہ مدنیہ کی بات ہے قدیم لاہور کی، کروں۔ ہم نے کہا چاول پکائے، اور کہنے لگا وہ جوان، اولیاء کے گروہ میں وہ جوان تھا، آل رسول آل بطول خاندان، سادات کے خاندان سے وہ جوان تھا۔ آج بھی میں کبھی کبھی اس بندے کی تربت پہ جاتا ہوں، تربت کی بات آئی تو ایک واقعہ سنو، میں ایک جگہ حضرت حامد میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تربت پہ کھڑا تھا، ایک صاحب نے آ کے اسے مجھے کندھے پہ ہاتھ رکھا، کچھ زیادہ عرصہ پہلے کی بات نہیں، کچھ تھوڑا عرصہ پہلے کی بات، مجھے کہنے کے میٹھی چیز کھلائیں، میں نے اسے دیکھا، وہ واقعہ ذرا ذہن رشی رکھے گا دعوت کا، میں نے دیکھا، میں کہ جو میٹھی چیز کھائیں، کہنے لگا میٹھی چیز ہو اور بادموں کی گریاں ہوں۔ اور میرے ذہن میں، یہاں یہ عابد مارکیٹ ہے فریجوں کی، اس کے سامنے ٹیمپل روڈ ہے، وہاں کے غوث بیکری ہے، ان کی خطائیاں بنتی ہیں لاجواب، اس میں سارے بادامی بادام ہوتے ہیں، لاہور میں کچھ اور جگہ بھی بنتی ہیں لیکن وہ زبردست ہیں۔ میں نے کہا اچھا چلتے ہیں، آپ کو میں بادام بھی کھلاتا ہوں اور میٹھی چیز بھی کھلاتا ہوں، کیونکہ اس میں سارے بادام بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ میں باہر کھڑا ہو گیا، میں نے کہا، میں اندر گیا، ایک سائڈ پہ سات گلی ہے، میں نے کہا آگے گیا تو یہ مجھ سے پیسے نہیں لیں گے، کچھ جانتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ میں نے ان سے کہا پیسے میں دیتا ہوں، آپ ان سے بادام والی خطائیاں لے آئیں۔ تو مجھ سے پوچھنے کا کتنی، میں نے کہا جو آپ کا دل چاہے، کہ ڈبا ہونا چاہیے، میں کہا ٹھیک ہے، یہ میں نے ایک بڑا نوٹ دے دیا، میں نے کہا آپ لے آئے، لے آئے، کہنے لگے کھلاؤ، میں نے کہا ایک سائڈ پہ جا کے دونوں بیٹھ کے کھاتے ہیں، ایک جگہ بیٹھتے ہیں، میں نے کہا چار بندے مجھے جانتے ہیں، ایسے کھڑے ہو جائیں گے، ہاتھ ملانے لگ جائیں گے، اب میرا سڑک پہ نکلنا مشکل ہو جاتا ہے بازو کا، تو خیر انہیں صبر نہ آیا، صبر نہ آیا۔ ہم اس گلی سے نکلے، اندر سے نا چکی والی ہے، چکی ہوتی تھی اس گلی میں سے، یہ یہاں آ کے نکلتی ہے یہاں چوک پہ، ایک جگہ بیٹھ کے ڈبا کھولا میں نے، انہوں نے کھایا، ایسے منہ میں بسکٹ ڈالا کھا گئے، اور ڈالا کھا گئے، کھا گئے، بڑے زبردست ہیں، بادام بہت اچھے ہیں۔ میں کہا نہیں، یہ لاہور میں سب سے اچھی یہی بناتے ہیں، میرے گمان میں اور بھی بناتے ہیں، بعض ایسے ہیں جن کی بیرون ملک جاتی ہیں، پر یہاں غوث بیکری ہے، میں نے کہا زبردست بناتے ہیں۔ میں نے انہیں دیا، کھا گئے، کھاتے رہے، آدھا ڈبا ختم ہو گیا، میں نے کہا باقی آپ رکھ چھوڑیں، آپ کا ہی ہے، میں نے تو ایک ہی لیا ہے۔ کہنے لگے نہیں، آپ کے ساتھ بیٹھ کے کھانا ہے۔ تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کوئی اپنے کوئی تعارف ہی کرا دے، ہاں اب میرا پیٹ بھر گیا نا، اب میں تعارف کرواؤں گا۔ کہنے لگے کبھی حضرت طاہر بندگی گئے ہیں؟ میں نے کہا ہاں، ملا طاہر لاہوری، حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ کے وہ جو ہیں وہ خلیفہ ہیں، میں وہاں جاتا رہتا ہوں۔ تو پھر وہاں کہا جاتے رہتے ہو تو وہاں جاتے ہو، مجھے پہچانتے ہی نہیں ہو، اچھا بس میں چلتا ہوں۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، بس وہ ایک دم ٹھیک ہے میرے منہ سے نکلی، ٹھیک ہے، اور وہ نکلے اور غیر ہو۔ مجھے ایک واقعہ اسی وقت یاد آیا، والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک دوست تھے، چاچا غلام علی، کہنے لگے کہ کیکر سنگھ ایک بہت زبردست نام تھا، پہلوان تھا، اکھاڑے ہوتے تھے، دنگل ہوتے تھے، پہلوانیاں ہوتی تھیں، اور یہی کھیل ہوتے تھے، یہی شوق ہوتے تھے، زور لگانے کے، جان بنانے کے یہی ہوتے تھے۔ تو کیکر سنگھ جو ہے وہ پہلوان بھی تھا اور اعلی درجے کا جیب کترا بھی تھا، اس کی کسی نے جیب تراشی کر لی کیکر سین کی. کہنے لگا یہ چاچا غلام علی کیا تھا, یہ بھی پہلوان تھا, اس کے کان ٹوٹے ہوئے تھے, سارے ٹیڑے میڑے تھے. لگے کیکر سنگھ نے کہا ہوئے مجمع تھا, کیکر سنگھ نے زور لگانا تھا, کشتی لڑنی تھی. اور سونا بھائی بات سنو, میرا نام کیکر سنگھ ہے, میں اپنے فن میں آخر ہوں. آج میری کسی نے دیو تراشی کر لی, اخیر ہو گئی ہے. جو بندہ مجھے صرف اپنی شکل دکھا دے کہ میں نے جیب تراشی کی ہے, اپنی پگ اٹھا کے اس کے سر پہ رکھوں گا اور پیسے بھی چھوڑ دوں گا بھرے مجمے میں. اب سناٹا چھایا ہوا ہے مجمے میں, اور کیکر سنگھ کا پورے ہندوستان پاکستان برے صغیر میں نام تھا کیکر سنگھ کا. جیسے ہولو پہلوان یا ہمارے یہ تھے لاہور کے امام بشک پہلوان. کہنے لگے ایک مالشیا تھا, اس کا نام تھا دفتر, اور اس کے ہاتھ میں مالش کی بوتلیں ہوتی تھیں. ایسے ہلا کے کہتا تھا, ایک اپنے گلے سے مخصوص آواز نکالتا تھا مالش. دفتر آیا سامنے, کہنے لگا یہ بتا کیکر سنگھ, جس نے جیب تراشی کی ہوگی وہ بتائے گا میں جیب تراشی. اچھا کہنے لگے استاد جی آپ, سمجھ آئیے. کہنے لگا پگ اٹھائی اس کے سر پہ بندوائی, کہنے تو میرا باپ ہے, میں نے بڑوں کی جیب تراشی کیا پر تو آخر نکل گیا ہے. جب یہ انہوں نے کہا نا, آتے نہیں ہو پھر پہچانتے بھی نہیں ہو. اچھا میں نے کہا اس وقت تو میرے جان ہی نکل گئی نا اندر سے, جان ہی اندر سے نکل گئی. تو کیا بات چل رہی تھی اب بتاؤ. کہنے لگے ان کی دعوت نہیں کریں جن جنات نے ہماری آپ کے گھر کی حفاظت کی, آپ کی حفاظت کی. ہاں کرنی چاہیے. کہا کہ پھر چاول پکائے, اور کہنے لگے کہ یہ جو چاول کو ابالتے ہوئے جو خوشبو نکلتی ہے, چاولوں کو ابالتے ہوئے جو خوشبو نکلتی ہے, یہ خوشبو نیک جنات کی غذا ہے, یہ خوشبو نیک جنات کی غذا ہے. جس کے لنگر چلتے ہیں وہ صرف انسانوں کو نہیں کھلاتا, وہ کس کس کو کھلا رہا. اور کہاں ہم نے ان جنات کو پھر کھانا کھلایا, ان جنات کو کھانا کھلایا. اور یہ سب کچھ انہوں نے کس لیے کیا؟ اپنے استاد کے ادب میں, کہ ہمارا استاد ہے, استاد کے اوپر جنات حملہ کر. میں نے اس میں پوچھا, میں نے کہا آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ نے واقعہ سنایا کہ انہوں نے دعوت کی اور حفاظت کی, آپ کا کیا خیال ہے؟ مولانا نے فرمایا کہ کہنے لگے میرے خیال میں ایک یہ بھی ہے کہ میں نے رزق کی قدر کی ہے, اس کی قدر پہ کتابوں میں پڑھا ہے کہ صلحاء اللہ پاک ان کی حفاظت اور ان کے لیے ڈیوٹیاں لگا دیتے. صلحاء سے مراد نیک جنات. حضرت شیخ العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے ایک خلیفہ تھے مفتی محمود حسن صاحب, دارالعلوم کے بہت بڑے مفتی تھے. انہوں نے ایک عجیب واقعہ بیان کیا, غور سے سنیے. تعاون کا زمانہ تھا, اور تعاون جس بستی میں آتا تھا, بستیوں کی بستیاں ختم, کفن کاٹنے والا بھی اس میں, قبر کھودنے والا بھی, جنازہ پڑھنے والا بھی, جنازہ پڑھانے والا بھی, اٹھانے والا بھی, لے کر چلنے والا بھی, نہلانے والا بھی. تعاون ایسا ہے کہ بس سب ایسے مٹ گئے. لیکن ایک بستی کے ایک صاحب تھے, کچھ بستی کے مالدار تھے, انہوں نے ایک دعوت کی ساری بستی کی دعوت کی کہ اللہ پاک آنے والی بلا کو, مصیبت کو ٹال دے. پتا چلا تھا کہ کچھ بستیاں پیچھے تعاون آ چکا ہے اور چلا آ رہا ہے وبا کی شکل میں. کھانا پک رہا, شام کا کھانا تھا. ایک لمبا تڑنگا بڑی قد کا آدمی کھانا ابھی بس لگنے ہی والا تھا, کہنے لگا جلدی کرو مجھے کھلاؤ, میں نے جانا ہے. اس نے افرا تفری ڈال دی.
کہنے لگے بھائی بس آپ بیٹھ جائیں, اور لوگ بھی بہت سے آئے بیٹھے ہیں, بس ابھی لنگر لگنے والا ہے, کھانا لگنے والا ہے, آپ کو کھلاتے ہیں. کہنے لگے نہیں نہیں بس نہیں کھلاتے تو میں جا رہا ہوں.
صاحب خانہ نے کہا کہ یہ آنے والے مہمان کا ادب ہے کہ مہمان ناراض ہو کے نہ جائے, مہمان ناراض نہ ہو کبھی.
ان کے پیچھے دوڑے, ان سے کہا آپ ٹھہر جائیں
آپ نہ جائیں, آپ کو انشاءاللہ تعالی کھانا کھلاتے ہیں.
یہ چلتے گئے, وہ کہتے نہیں آگے گئے نا.
تو کہنے لگے جلدی جلدی کھانا کھلا دو اور راتوں رات نکل جاؤ یہاں سے.
وہ دیکھو ایسے ہاتھ کیا نا تو سامنے دیکھا جھونپڑیاں ہیں, گھر ہیں, ان میں سے آگ جلنے دھواں نکلنے کی کیفیت جیسے رات کو کھانا پکتا پکاتا ہے. کہا یہ ہماری بستیاں ہیں, ہم تعاون کو لے کے آ چکے ہیں, صبح یہاں بھی تعاون آ جائے گا.
یہ ہماری بستیاں ہیں,
غور سے سنیں, ہم تعاون کو لے کے آ چکے ہیں, تو نے میرا ادب کیا اور اللہ کی مخلوق کو لنگر کھلایا, صدقہ بلاؤں کا رد ہے اور مہمان نوازی مصیبتوں کو دور کرتی ہے.
اس وقت تک عذاب نہیں آیا جب تک فرعون کے گھر پہ دو چیزیں تھیں, ایک اس کے دروازے پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم محل پہ لکھا ہوا تھا اور ایک اس کا لنگر چلتا تھا.
حامان اس کا وزیر مال تھا, حامان نے بجٹ بنایا اور کہنے لگا کہ آپ کا مال اتنے عرصے میں ختم ہو جائے گا, اتنے 100 گائیں روز ذبح ہوتی ہیں, اتنے جانور, اتنا لنگر, اتنے لوگ کھاتے ہیں. بجٹ کم ہوتا گیا, لنگر سمٹتا گیا. وہ وقت آیا جس دن ایک مہمان دسترخوان پہ نہیں تھا, اس دن اللہ نے اٹھا کے فرعون کو غرق کر دیا اور اس کے وہ محل سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا لفظ ختم ہو گیا.
نکل جا رہا تو رات,
یہ بستی ہے, ہم تعاون لائیں, صبح یہاں تعاون آ جائے گا, تیرے لنگر نے, تیری مہمان کے ادب نے تجھے بچا دیا ہے, مہمان کے ادب نے تجھے بچا دیا ہے, مہمان کے ادب نے تجھے بچا دیا ہے. اور کہنے لگے اس نے لنگر کھلایا, سب کو کھانا کھلایا, دعوت ضیافت کی, اور ضیافت دعوت کے بعد اپنا سامان بیل ریڑیوں پہ ڈالا اور نکلا, اور صبح پتا چلا کہ وہاں تعاون آ گیا, اور تعاون کا ایک گلٹی نکلتی ہے. بس گلٹی کیا تھی, آنن فانن بندے ایسے لپیٹ میں چلے جاتے ہیں.
ہماری زندگی میں بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو راس ہوتے ہیں, ہمیں سمجھ نہیں آتی, ہمیں علم نہیں آتا, اور وہ چھوٹا سا نقطہ ہوتا ہے جو زندگیوں کو سنوار جاتا ہے, وہ چھوٹا سا نقطہ ہوتا ہے جو زندگیوں کو بنا جاتا ہے, وہ چھوٹا سا نقطہ ہوتا ہے, وہ نسلوں کو عزتیں, وقار, شان و شوکت دے جاتا ہے.
کہنے لگے پھر رات کو خواب میں آ کے کہنے لگے تو اکثر پڑھ کے ہمیں ہدیہ کرتا ہے اور ہمارے پاس آ کے بیٹھا رہتا ہے اور ہمیں ہدیہ کرتا ہے اعمال کا, ہمارا ادب کرتا ہے. اس ادب میں ہم تیرے پاس آئے تھے, تیری دعوت کھانے آئے تھے, اور ہم نے دعوت کھائی ہے, اور وہ دعوت کے بدلے جا تجھے ہم نے بڑا گھر دے دیا.
اور اللہ کے خزانے سے وہ مل گیا. یقین جانیے ادب کبھی بھی کیا ہوا کبھی ضائع نہیں جاتا.
کسی بھی چیز کا ادب ہو, ہمارے ایک قابل احترام بزرگ ہیں مولانا نعیم الدین صاحب, فرمانے لگے حضرت لاہوری رحمتہ اللہ علیہ سے میں محبت کرتا ہوں, بہت زیادہ ادب کرتا ہوں. میرا یہ بیٹا شیر خارگی میں چھوٹا سا بچہ ایسا بیمار ہوا کہ بس اب بچے گا ہی نہیں. رات کو میں نے حضرت لاہوری کو خواب میں دیکھا, ایک چھت پہ ہیں, چھت پہ کھڑے ہو کے ایسے جھانک رہے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے تجھے تیرا بیٹا دے دیا, اور صبح 2-3 دنوں میں ٹھیک ہو گیا.
ہماری زندگی میں ادب نسلوں میں رزق لاتا ہے, خوشحالی کے راز لاتا ہے, اور بعض اوقات انسان کسی ہستی کے قریب ہو جاتا ہے اور بہت قریب ہو جاتا ہے اور پھر اور قریب ہو جاتا ہے، سب سے پہلے جو چیز اس سے کٹتی ہے، چھنتی ہے، لٹتی ہے، وہ ادب لٹتا ہے. جب ادب اس کی زندگی میں ختم ہو جاتا ہے پھر سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. پھر آہستہ آہستہ اس کا پھر جسم ہوتا ہے، دل نہیں ہوتا، پھر اس کا وجود ہوتا ہے، پھر جذبات نہیں ہوتے، پھر اس کی کیفیات نہیں ہوتی، ہر چیز اس کی لٹ چکی ہوتی ہے. ادب اس کا زندگی میں ختم ہو چکا ہوتا ہے، احترام ختم ہو چکا ہوتا ہے، اور دلوں کی کیفیتیں ختم ہو چکی ہوتی ہیں. ایک بہت بڑی ہستی ہیں اس دنیا سے رخصت ہوئے، میں ایک جگہ بیٹھا تھا، اچانک تشریف لائے اور اچانک آئے تو سخت سردی تھی، دیسی انڈے لائے اور دیسی انڈے کی سردیاں انہیں کھلائیں، سردیاں کھلائیں. ان کو ضرورت ہوگی زردی کی، عام طور پہ سفیدی کھلاتے ہیں، زردی نہیں کھلاتے، کبھی زردیاں سفید، تو زردی کی کھلائی. تو انہوں نے کلی کر، ان کے مصنوعی دانت تھے، انہوں نے دانت نکالے، بندہ آیا لوٹے میں پانی ڈالا، انہوں نے دانت ڈالا، اے دانت دھوئے، پھر انہوں نے کلی کی، وہ تھال میں نے لے لیا اور پانی میں نے سارا پی لیا، پانی پی لیا. آپ یقین جانیے، آج بھی 3 گھنٹے مجھ سے بات کرائیں، 6 گھنٹے کرائیں، کوئی کتابیں ساری مجھ سے ہٹا لیں، محض اللہ کے فضل و کرم سے میں پوائنٹ لکھ کے نہیں بیٹھتا، تیاریاں کر کے نہیں بیٹھتا، عام مطالعہ میرا مزاج ہے، کرتا رہتا ہوں. لیکن اس دن کے بعد مجھے کوئی خواب نہیں آیا، اس دن کے بعد کوئی ایسا، لیکن ایسی کوئی جاگتی کیفیت میں ایک آواز آئی کانوں میں، آواز آئی کانوں کہ جا، تیرے ہم نے سینے کو کھول دیا. میں نے اس درویش حاجی صاحب کا جی اٹھا پیا، وہ انڈا، میں مولانا سعید احمد خان صاحب کا جھوٹا پیا، دلیا کھایا، ان کا جھوٹا کھایا میں نے جان بوجھ کے، میں نے اپنے مرشد کا جھوٹا 20 دفعہ استعمال کیا. میں نے کئی بزرگوں کے پاؤں کو تیل لگایا، ادب کی بات کر رہا ہوں، پاؤں کو تیل لگایا. مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جامعہ فاروقیہ کراچی، پاؤں کو تیل لگایا. مان لے کہ آج تک کسی کو پاؤں نہیں ہاتھ میں لگانے دیا، طلحہ صاحب فرمانے لگے. میں نے چہرے پہ وہ ہاتھ مل لیے، میں نے اپنے مرشد کو 20 دفعہ تیل لگایا، منہ پہ چہروں پہ ہاتھ مل لیے، چہرے پہ ہاتھ مل لیے، چہرے پہ ہاتھ مل لیے. میں نے استاد جی مولانا عبد المجید صاحب باب العلوم، ان کے پاؤں کو چہرے پہ ہاتھ مل لیے. میں نے مولانا سمیع الحق صاحب شہید رحمت اللہ علیہ کے پاؤں کو تیل لگایا، شہادت کے بعد میرے خواب میں آئے، کہنے لگے تیرے پاؤں کا تیل لگایا ہوا ضائع نہیں جائے گا. بڑے بڑے محدثین اولیاء ساتھ ہیں، اور حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے ان کے سر پہ ہاتھ رکھا ہوا. میں نے وہ چہرے پہ ملا، زندگیوں پہ ادب، سب کائنات کا ادب کا نظام ہے. میں نے بڑے بڑے اولیاء، اللہ کے ولی، درویش، مجھے کچھ رجال الغیب ملے، میں نے ان کے پاؤں کو تیل لگایا، میں نے پاؤں چھونے کا بہانہ بنایا تھا کہ آپ کے پاؤں کو تیل لگا دیتا ہوں، اور وہ چہرے پہ ہاتھ ملے، اور اللہ سے ایک دعا کی، مولا اس چہرے کو دنیا آخرت کی رسوائیوں سے بچانا، اس چہرے کو قیامت کے دن روشن رکھنا، اللہ اس چہرے کو جو دیکھے اس کو بھی ہدایت دے دینا. پھر بھی دعویٰ نہیں کرتا اپنی ولایت کا، کشف کا، کمال کا، کوئی دعویٰ نہیں کرتا، نہ میں کوئی اس قابل ہوں. یہ سب ان قدموں کی برکتیں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کا مطلب ہوا میرے پاس کچھ نہیں ہے، فقط میرا ہاتھ چل رہا ہے، انہی کا مطلب نکل رہا ہے. اپنی زندگی سے ادب نہ جانے دیں. قبر کا بھی ادب ہے، حکیم الامت نے لکھا ہے، ماں باپ کی قبر پہ جاتا ہے ان کے قدموں کی طرف بیٹھ، اس کا بھی ادب ہے، مزار کا بھی ادب ہے، ادب ہے، احترام ہے، اس کا بھی ادب ہے، اللہ کے دوست کا بھی ادب ہے، اس کی زندگی میں بھی ادب ہے، اس کے وصال کے بعد بھی ادب ہے، ادب ہے، ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں، یہ سلیقہ ہے زندگی کا، یہ سلیقہ ہے زندگی کا. اب ذرا ادب کی بات ذرا غور سے سنیے گا. ایک شخص نے دیکھا، اس نے کہا تو نے حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کو کبھی دیکھا؟ کہا سنا تو ہے. وہ دیکھ ایک درویش آ رہے، ہاں وہ حضرت بایزید ہے. سبحان اللہ، اللہ کے ولی کو دیکھنا ہی ثواب ہے. دیکھتے رہے، حضرت بایزید تشریف لے گئے، راستے سے گزر رہے تھے، چلے گئے. کسی نے اس بندے سے پوچھا، جس بندے نے حضرت بایزید کو ادب کی محبت کی نظر سے دیکھا، پوچھا کس وقت؟ جب اس کا وصال ہو گیا، دن رات سال سال گزر گئے، حتیٰ کہ حضرت بایزید بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے، یہ بھی مر گیا. اس سے پوچھا کسی نے خواب میں، کیا حال ہے، کیا بنا؟ کہا بس ایک دیکھنا ہی کام آ گیا. سبحان، ایک دیکھنا ہی کام آ گیا. کیا بات؟ لگے کہ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ گزر رہے تھے اور کسی نے بتایا اور میں نے محبت کی نظر سے دیکھا، اللہ کے سامنے حاضر ہوا، ہانپتا کانپتا، پتہ نہیں روز محشر میرا کیا بنے گا. میرے اللہ نے فرمایا کہ تیری ایک نیکی ہمارے پاس ہے، یاد ہے تو نے ہمارے ایک دفعہ محبوب کو محبت کی نظر سے دیکھا تھا، اس وقت ہم بھی تجھے محبت کی نظر سے دیکھا تھا، اور جس کو ہم محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں اسے اپنے مہمان خانے جنت میں بھیجتے ہیں، اپنے قید خانے جہنم میں نہیں بھیجتے، اپنے مہمان خانے بھیجتے ہیں، اپنے قید خانے میں نہیں بھیجتے. جا تجھے ہم نے معاف کر دیا. کہا بس ایک نظر نے، تیر نظر کا یہ اثر جس کو لگا شکار ہے، ایک نظر نے میری بخشش کا سامان کر دیا، اور ایک نظر نے میری بخشش کا نظام کر دیا، اور میں بخشا ہوا، نہ میں پونکا تے نہ میں ٹونکا تے نہ میں شور مچاواں تے نیکا دے لڑ لگ کے میں بھی شاید بخشا جاؤں. ایک نظر نے میرا کام بنا دیا، اور ایک نظر نے میرے مسئلے حل کر دیے. ایک نظر، ہمیں جو زندگی میں کچھ سبق ہے راحتوں کا، برکتوں کا، خوشیوں اور خوشحالیوں کا، وہ ایک نظر سے مل جاتا ہے بعضوں کا. لیکن وہ کون سی نظر؟ ادب کی نظر ہو، ادب کی نظر ہو. یہ نظر ہی تو ہے ادب کی، جو کعبے کو دیکھنے کو ثواب ملتا ہے. ادب کی نظر تو ہے زمزم کو دیکھنے کو ثواب ملتا ہے. ادب کی نظر تو ہے قرآن کو دیکھنے کو ثواب ملتا ہے. ادب کی نظر تو ہے ماں باپ کے دیکھنے کو ثواب ملتا ہے، اللہ کے ولی کے دیکھنے کو ثواب ملتا ہے، علماء کے دیکھنے کو ثواب ملتا ہے. یہ ادب کی نظر تو ہے کہ مرشد کو دیکھنے سے ثواب ملتا ہے. یہ ادب کی نظر تو ہے، ادب کا نظر کہ اللہ پاک جل شانہ جہاں نیکیاں ہو رہی ہیں اس جگہ کو دیکھنے سے ثواب ملتا ہے. ادب کی نظر ہے، ادب کی نظر، ادب کی نظر بھی مغفرت کا ذریعہ، مغفرت کا سامان اور بخشش کا سامان، اور دولت اور دنیا اور چیزیں اور مال اور رزق اور عزت اور عافیتوں کا سامان ہے، عافیتوں کا سامان ہے. خوشحالی کا راز بتا رہا ہوں، خوشحالی کا راز بتا رہا ہوں. اور سنیں، میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو عذاب کی باتیں نہ بتاؤں، آپ کو میں ایسی باتیں بتاؤں جس میں مغفرت کے وعدے ہوں، ملنے کے وعدے ہوں، دولت کے، عزت کے، رزق کے، مسائل کے حل کے. ایک چیز بتا رہا ہوں. ایک درویش تھے بہاولپور میں، مجذوب تھے. ماڈل ٹاؤن اے جو ہے آج بھی بہاولپور سے گزریں تو بہت بڑا ذخیرہ آتا ہے، بہت بڑا ذخیرہ ہے. ٹرین سے گزریں، بس سے گزریں، گاڑی سے گزریں، ذخیرہ ہے، میلوں میں پھیلا ہوا. تو ماڈل ٹاؤن اے میں آج بھی بڑے بڑے کنال کے بنگلے ہیں. اس وقت جب نیا بنا تھا تو جنگل کے قریب چھوٹی سی دیوار ہو بنگلوں کی تھی، تو اس نے مکان بنایا، محل بنوایا، یعنی بڑا بنگلہ بنوایا. تو مرشد کو بلوایا، آتے نہیں تھے، بڑی مشکل سے آئے. کہنے لگا ہاں فرعون نے بڑھایا ہی پرتائیں کوئی بڑا مال بڑھایا، جزیہ نکال جلدی کر۔ تو حضرت نے پیسے دیے، اس دور میں ہزاروں روپے، مرشد نے پیسے لیے اور غربا کو، ضرورت مندوں کو دے دیے۔ ایک دفعہ مرشد نے فرمایا کہ فلاں وقت آ جانا اور تیرے پاس گاڑی ہے، اس دور میں گاڑیاں تو بہت کم لوگوں کے پاس ہوتی تھی، تیرے پاس گاڑی ہے لے آنا اور میں نے فلاں جگہ جانا ہے۔ انہوں نے کہا مرشد حاضر ہو جاؤں گا۔ یہ دنیا دار آدمی کوئی دنیا کا ایسا کوئی نظام پڑھا کہ مرشد کی حاضری چھوڑ کے کہیں اور چلے گئے، مرشد انتظار کرتے رہے اور انتظار کی گھڑیاں بڑی سخت ہوتی ہیں۔ کچھ دنوں کے پاس گئے بات گئے تو مرشد نے دیکھا تو جلال میں آ گئے۔ بس تھوڑا سا مرشد کا ادب ختم ہوا، اگر ادب ہوتا تو پھر یہ سب کو چھوڑ دیتے، مرشد کی حاضری نہ چھوڑتے، بس ادب میں کمی ہوئی، تھوڑی سی کمی ہوئی۔ ایسے دیکھ کے فرمانے لگے تے کو سور پٹے آج تو کہنا آیا ہمیں، تجھے خنزیر نے سور نے کاٹتا تھا جو نہیں آیا تھا، تو چل دفع ہو جا۔ اس نے توبہ کی، معافی تلافی کی، حضرت معاف فرما دے۔ فرمانے لگے معاف تو کر دیا پر پہلا لفظ منہ سے نکل گیا ہے۔ آگے کچھ ہی دنوں کے بعد رات تہجد کے لیے اٹھے، یہ بڑے نیک تھے، ایک تھوڑے سے ادب میں کمی ہوئی تھی۔ تو وہ چھوٹی سی دیوار تھی ذخیرہ، وہاں سور تھے، وہ دیوار پھانک کے اندر آ گیا تھا، اب اسے جانے کا جو ہے راستہ نہیں مل رہا تھا بھاگنے کا، تو ان کے ہاتھ میں پتہ نہیں کیا تھا، اس نے ان کے ہاتھ پہ کاٹ لیا اور بھاگ گیا۔ مرم پٹی ہوئی، زخم ہوا پر وہ زخم ٹھیک نہ ہوا، پھر بڑھتا گیا۔ سمجھ گئے وہ درویش کا منہ سے نکلا ہوا بول پورا ہو گیا، بس نکل گیا منہ سے، اور وہ تیر نکل گیا، اب واپس نہیں آئے۔ حتیٰ کہ بیماری کی آخری حالت میں کہنے لگے مر جاؤں نا، اندرون شہر میں گلیوں میں میری میت کو لے جانا، مرشد کے دروازے کے سامنے میری میت رکھ دینا، دروازہ کھٹکھٹانا، باہر نکل آئیں تو کہہ دینا اس شخص کی وصیت تھی کہ معاف فرما دے، اگر معاف کر دیں تو دفن کر دینا، معاف نہ کر دیں کسی روڑی پہ میری، کسی گندی کے میں میری لاش کو پھینک دینا۔ خاتمہ بالخیر ہوا، علامات خاتمہ، ایک چھوٹا سا ادب چوکا، ایک چھوٹا سا ادب چوکا، ایک چھوٹا سا ادب چوکا۔ ہوت ہو گئے میت کو، بہت دنیا آئی، مشہور آدمی تھے، اٹھایا اندر کوچے گلیوں میں مرشد کے دروازے کے سامنے، دروازہ کٹکھٹایا، پیغام اس نے کہا ایسے میت ہے فلاں کے، معافی کے لیے آئے ہیں۔ آئے آنکھوں میں آنسو تھے، فرمانے لگے ناراض نہیں تھا، بس تو نے وقت ہی ناراض کیا تھا، میں فقیر ہوں اور جلالی فقیر ہوں، منہ سے نکل گیا اور وہ پورا ہو گیا، جب میں نے تجھے معاف کیا، اور پھر دعا کری مولا تو اس کو معاف کر دے۔ بعض اوقات بے ادبی کا بڑا وبال آتا ہے، بعض اوقات بے ادبی کے بڑے عجیب فیصلے ہو جاتے ہیں، مال لوٹنے کے، دنیا لوٹنے کے، چیزیں لوٹنے کے، خدا نہ خواستہ اولاد کے چھیننے کے، مال کے چھیننے کے، چیزوں کے چھیننے کے، دولت کے، بہت زیادہ وبال آ جاتے ہیں، اور انسان اس بے ادبی کو کچھ نہیں سمجھتا، بظاہر کچھ بھی نہیں سمجھتا، لیکن اس کا وبال آتا ہے زندگی پہ، نسلوں پہ، مال کے گھاٹے کی شکل میں، اولاد کے گھاٹے کی شکل میں، یا بے اولادی کی شکل میں، یا چیزوں کوئی بھی کسی شکل میں، اور بعض اوقات نسل در نسل چلتا ہے، نسل در نسل چلتا ہے، نسل در نسل چلتا ہے۔ مجھے ایک شخص نے بتایا، کہنے لگا زندگی بھر میں حضرات شیخین کی بے ادبی کی، حضرات شیخین، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، حضرات شیخین کی بے ادبی کی۔ ایک شخص نے مجھے بتایا کہا تسبیح خانے کی نسبت تھی، تسبیح خانے کی نسبت تھی، بس تسبیح خانے کی نسبت مجھے واپس لائی، واپس لائی اور کہا میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا، اپنی ایک کتاب پڑھ رہا تھا ایک وقت میں، اس میں لکھا تھا کہ جو حضرات شیخین کی بے ادبی کرے گا اللہ اس کو دنیا اور آخرت کے نور سے محروم کر دیں گے۔ کہا کہ یہ چھوٹا سا لفظ تھا، میں اس کو نہ سمجھا۔ نور کیا ہوتا ہے؟ کیوں نور سے مناسبت ہو تو نور کی قدردانی ہو، نور کا ادراک احساس ہو تو نور کی قدردانی ہو۔ میرے سامنے ایک بچہ بیٹھا تھا، میں نے اس کے ہاتھ سے نوٹ لے کے نا، 10 روپے کا نوٹ تھا، بچہ اس کو بھی منہ میں ڈالتا یوں یوں کر رہا تھا، میں نے کاغذ دے دیا۔ بازو کا تو وہ نوٹ کی طرف ہاتھ کھینچے، دولت کا احساس اور ادراک اتنا ہے کہ اس کا نظام ہواؤں اور فضاؤں میں ایسا پھیلا ہے کہ چھوٹے سے معصوم بچے کو 10 کے نوٹ اور میرے کاغذ کا احساس ہے کہ یہ کاغذ کے نام پہ دھوکا ہے، اصل چیز وہی ہے۔ اس کو اتنا پتا ہے، جب اسے پتا کوئی نہیں ہے نوٹ کیا ہے، 10 ہے 100 ہے 1000 ہے، اسے کوئی پتا نہیں، پر دنیا میں خود دنیا کا پھیلا ہوا نظام اتنا اثر ہے ہواؤں اور فضاؤں میں، اتنا اس کا جادو ہے، اتنا اس کا سحر ہے کہ بچے کو یہ پتا ہے کہ کاغذ سے کچھ نہیں ملے گا، جو ملے گا اسی سے ملے گا۔ تو کیا بات کر رہا تھا، واقعہ کیا سنا رہا تھا؟ ابھی واقعہ کیا سنا رہا تھا؟ شیخین کی بے ادبی کی، اس کو دنیا آخرت کے نور سے اللہ محروم کر دیں گے۔ تو وہ یہ پتہ نہ چلا نور کیا ہوتا ہے، ہوتا کیا ہے، ہوتا کیا ہے، مجھے کوئی پتہ نہ چلا، ادب کی بات کر رہا ہوں، مجھے کوئی خبر نہ ہوئی کہ ہوتا کیا ہے۔ اور کہا کہ تسبیح خانے نے آ کے مجھے دنیا آخرت کے نور کا احساس دلایا، آج میں سب کچھ کر رہا ہوں، میرے پاس نور نہیں ہے، اور آپ سے ملاقات کا ٹوکن میں نے لیا ہے، کوئی بیماری تکلیف کوئی نہیں جادو جنات کے لیے، میں صرف نور کے لیے آیا ہوں، کیا مجھے نور مل سکتا ہے؟ نور، اور یہ نور ہوگا جو پل صراط پہ راستے دکھائے گا، یہ نور ہوگا جو قیامت کے اندھیروں میں تجھے راستہ دکھائے گا، یہ نور ہوگا جو تیری قبر کو روشن کرے گا، یہ نور ہوگا جو آخری وقت میں کلمہ نصیب کرائے گا، یہ نور ہوگا جو میرے آقا مدینے والی کی قبر میں دیدار اور زیارت کرائے گا اور پہچانا جائے گا، آقا کا چہرہ انور دکھایا جائے گا، اس ہستی کے بارے میں تیری کیا رائے، بتا کون ہے، یہ نور ہوگا جس کی روشنی پڑے گی۔ کہا یہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ، میں نور لینے آیا ہوں، میں نور لینے آیا ہوں، میں نور لینے آیا ہوں۔ ایک صاحب کہنے لگے میرے نام کے ساتھ، میرے نام کے ساتھ غلام حسین تھا، میں نے اپنے نام کے ساتھ غلام حسین ختم کر کے غلام اللہ رکھ دیا۔ بظاہر تو کوئی حرج نہیں ہے، اللہ اللہ ہے، پر نام حسین کا ایسا کرنے میں نام حسین کی کمی واقع ہو گئی، حسین کا مقام پھر، حسین کا مقام۔ بس کہا اس کی وجہ سے میری زندگی میں تلخیاں، بربادیاں، مشکلات، مسائل، اور پھر میں نے نام بدلا، پھر نام بدلا، پھر کہا کہ کسی بزرگ نے مشورہ دیا تو نام رکھ غلام حسین محمود، اللہ کی نسبت بھی لے لے لیکن حسین کی نسبت اگر تیرے نام کے ساتھ موجود ہے تو اس کو نہ بدل۔ کہا میرے ایسا کرنے سے میرے حالات بدل گئے، نام کے ادب کا کمال دیکھیں ہماری زندگی میں اس کا کیا اثر ہے۔ میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ اس کا نام تھا نظر محمد، اور ایک فلمی اداکار تھا اس کا نام تھا شباب، نظر شباب ہے یہ نام تھا۔ کہا کہ مجھے وہ پسند تھا، میں نے اپنے نام کے ساتھ نظر محمد ختم کر کے شباب رکھ دیا، بس وہ دن اور میرے زوال کے دن تھے۔ سال ہا سال گزر گئے، اور میری زندگی میں زوال ہی زوال زوال ہی زوال سال سال گزر گئے. پھر آخر کار جب میں نے اپنے نام کے ساتھ نسبت محمد لگائی پھر میری زندگی میں عروج آیا، کمال آیا، عزت ملی، راحت ملی کملی والے کے نور کی برکت سے. خیال کرنا، نام بھی ہوتے ہیں. اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کا ایک خادم تھا، اس کو یا غلام کہا. خادم، ملازم، ادھر آ. وہ جب بلایا نا اس کو، وہ آیا نہیں، بھاگ کے لوٹا لے آیا. ایک مہمان بیٹھا تھا، انہوں نے کہا تو کیسا غلام ہے، انہوں نے تجھے غلام کہا ہے، تو لیٹا لوٹا لے آیا. کہا میں سمجھ گیا ہوں، میرا نام غلام محمد ہے، یہ میرے نام سے مجھے نہیں پکار رہے، نام محمد بغیر وضو کے نہیں کہتے، یا غلام کہا ہے تو اس لیے میں فوراً لوٹا لایا ہوں، انہیں وضو کی ضرورت ہے. اور پتہ چلا کہ واقعی حقیقت وہی ہے. انہوں نے مجھے یا غلام جو کہا ہے، او غلام غلام ادھر آ، اور میرے نوکر میرے ملازم مجھے میرے نام سے نہیں پکارا، لگتا یہ ہے کہ وضو نہیں ہے. نہیں، زندگی میں ادب دولت رزق اور وسعت کا ذریعہ بن جاتا ہے، اور نسلوں میں تمندری کا ذریعہ بن جاتا ہے. یقین جانیے میں آج بھی وہ کیفیتیں وہ آج بھی وہ کیفیتیں میرے دل کے اندر ہیں جو میں حضرت قسم بن عباس کے مزار پہ گیا اور میں نے وہاں ادب سے بیٹھ کے ان سے باتیں کی اور ان کو اعمال کا ہدیہ دیا. آج بھی وہ کیفیتیں میرے دل کے اندر موجود ہیں، آج بھی وہ کیفیتیں میرے دل کے اندر موجود ہیں. میں آئندہ جمعے پھر جا رہا ہوں اپنے صرف دو بندوں کو ساتھ لے کے. میں تو آپ کو سب کو ساتھ لے کے جانا چاہتا تھا، میں نے نیٹ پہ اعلان ڈالا، آپ نے اعتراض کر دیا. میں کہا میں نہیں جاتا، اب جاؤں گا تو اکیلا جاؤں گا. آئندہ جمعرات کے درس کے بعد جاؤں گا، پھر دس میں انشاءاللہ واپس آ جاؤں گا. جمعرات کے دس میں واپس آ جاؤں گا، چند دن کے لیے جا رہا ہوں. ان کی یادیں، ان بڑوں کے احسان مندی میرے اندر، آج ان جگہوں پہ جاؤں گا جہاں پہلے نہیں گیا تھا. اس سفر میں انشاءاللہ ان جگہوں پہ جانے کا پروگرام ہے جہاں پہلے نہیں گیا تھا، وہ تاریخی ہستیاں، وہ تاریخی مقامات، وہ تاریخی جگہیں. ادب سے تو ایک ملاقات بھی کافی ہوتی ہے، ادب سے تو ایک جانا بھی کافی ہوتا ہے. اپنی زندگی کو ادب کے ساتھ سمولیں. وہ روٹی کا ادب ہے، وہ پانی کا ادب ہے، وہ رزق کا ادب ہے، وہ کسی ہستی کا ادب ہے، وہ ماں باپ کا ادب ہے، سمولیں. عظمت کی وجہ سے میں اپنے والد کے قدموں کو بوسہ نہیں دے سکا تھا، میں نے کفن کے بند کھلوائے اور اپنے والد کے بندھے ہوئے انگوٹھے تھے ان کو بوسہ دیا کہ ابا آج تک میں آپ کے قدموں کو بوسہ نہیں دے سکا تھا، آپ کی عظمت اور جلال میرے دل میں تھا کہ میں یہ جرت نہیں کر سکا، پر یہ میری حسرت نہ رہ جائے. آج بھی میرے ہونٹ ہیں جن کو میں نے اپنے والد کے قدموں میں میت کی حالت میں بوسہ دیا تھا، پچھلے بند میں نے کھلوائے تھے. پھر یہ قدم کہاں ملیں گے طارق، پھر کہاں ملیں گے، پھر کہاں ملیں گے. اپنی زندگی کو ادب کے سلیقے کے ساتھ چلتے جائیں. دولت، عزت، رزق، صحت، خوشیاں، خوشحالیاں نسلوں میں ایسے گھیر گھار کے آ جاتی ہیں، اور جب ادب جاتا ہے کسی ہستی کا، کسی مقام کا، کسی جگہ کا. یہ تابوت سکینہ کیا تھا؟ ان کی جب تک وہ رہا تابوت سکینہ، میں وضاحت کر کے ذرا بتاتا ہوں، غور سے سنیے گا. وہ ایک تابوت، ایک صندوق تھا بنی اسرائیل کے پاس، اس کو لے کر چلتے تھے. جہاں جاتے تھے ہر قدم فتح، کامیابی، ہر مشکل حل، ہر پریشانی دور. کیا تھا اس میں؟ اس میں موسیٰ اور ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کی استعمال کی ہوئی چیزیں تھیں. ہاں، بڑوں کی چیزوں میں یہ اللہ نے تاثیر رکھی ہے. موسیٰ اور حضرت ہارون دو نبی ہیں، ان کے استعمال کی ہوئی چیزیں تھیں. بنی اسرائیل کے پاس وہ صندوق تھا جس کو قرآن نے لفظ استعمال کیا ہے تابوت سکینہ. کس سپارے میں؟ کس بارے میں ہے؟ دوسرے پارے، سورۃ آل عمران میں یا بقرہ میں؟ دوسرے پارے کے آخر میں ہے. یہ ادب تھا، اور جب ادب ختم ہوا اللہ نے وہ تابوت سکینہ ختم کر دیا اور بنی اسرائیل ذلتوں میں چلے گئے. ادب تھا. محمود غزنوی کو اپنے مرشد سے عشق تھا. اپنی قیمتی لاجواب چادر پہ مرشد کا کپڑا کہیں سے آیا, اس کی پیمن لگا دیا, اوپر پیمن جوڑ دیا. مرشد کے پرانے پہنے ہوئے کپڑے کا چادر پہ پیمن جوڑ دیا. اور محمود غزنوی وہ بادشاہ تھا جس کے اندر ایمان بھی تھا اور جسمانی طاقت بھی تھی, اور 10 برس شیر کا مقابلہ کرتا تھا. ایک دفعہ شیر نے اس کے اوپر اندیکھا وار کیا محمود پہ, کہ وہ وار سے یہ بچ نہیں سکتا تھا. لیکن جب یہ پلٹا تو شیر کے سامنے وہ مرشد شیخ خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ کے وہ کپڑا پہنا ہوا آپ کا, اس کا وہ ٹکڑا آیا, وہ ٹکڑا آیا نا تو شیر نے یوں سر جھکا دیا اور یہ حیران ہو گیا, اس کو کیا ہوا ہے. ایک پل میں یہ ختم ہو گیا. پتا چلا کہ وہ ادب اس کو بھی تھا کہ جو ادب تجھے ہے وہ ادب مجھے بھی ہے, کہ اللہ کے ولیوں کا یہ ادب ہے کہ حبیب خدا دے فقیران تو صدقے, فقیران دے روشن ضمیران تو صدقے, نہ دولت تو صدقے نہ جنت تو صدقے, تیری زلف دے جا اسیران تو صدقے, جنا رومی جامی تے سادی نو ڈنگیا میں انہ پیاری اکھیاں دے تیران تو صدقے, اور جس گودڑی وچ پلن لال حافظ میں اس گودڑی دیاں لیران تو صدقے, مجھے تو اس کا بھی ادب ہے. کہا کہ وہ محمود غزنوی کے سامنے وہ چادر جو آئی شیر کے سامنے اچانک وہ ایک دم بیٹھ گیا, ختم ہو گیا شیر, مغلوب ہو گیا, ہار گیا صرف اس ادب کی وجہ سے. ہمارے استاد تھے مولانا عبداللہ صاحب رحمت اللہ علیہ, کہا کہ میرے والد صاحب حضرت دین پوری رحمت اللہ علیہ کے مرید تھے, کہیں سے حضرت دین پوری کی پگڑی مل گئی. فرمانے لگے وصیت کی, یہ میری کفن میں میرے سینے کے اوپر رکھ دینا. اور جب موت کے بعد پوچھا کسی نے خواب میں ملے کیا بنا, کہا ایسے سر پہ اشارہ کر کے لپیٹ کے کہا, ایسے اشارے سے کہا, بس وہی کام آ گیا, بس وہی چیز کام آ گئی. ہمیں تو زندگی میں چھوٹی چھوٹی چیزوں سے لے کر منزل طے کرنی ہے, ساتھ لے کر وہ ادب ہے کسی بھی چیز کا. ہمیں تو منزل ایسے طے کرنی ہے, ہماری بخشش کا سامان, ہمارے رزق کا سامان, ہماری نسلوں کی خوشحالی کا سامان ایسے نہیں ہے. ہمیں تو بہت کچھ دینا ہوگا, اور اگر بہت کچھ لینا ہے تو ہمیں تو بہت کچھ دینا ہوگا. خوشحالیوں کا آخری سامان, خوشحالیوں کا آخری راز اسی میں ہے. ایک واقعہ سناتا ہوں. میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آیا کرتے تھے, خان حبیب الرحمن خان, خان بہادر, انگریز نے انہیں لقب دیا تھا. جاگیردار تھے, بہت مالدار تھے, اور والد صاحب سے تعلق تھا ذمہ دار کے حوالے سے, اور آتے تھے کبھی بیٹھتے تھے اور بڑی جی واقع سناتے تھے. بہت مزیدار آدمی تھے, بہت مزیدار, نہایت نیک شریف آدمی تھے. انہوں نے ایک واقعہ سنایا جب میں والد صاحب کے ساتھ بیٹھا تھا, آج وہ سناتا ہوں آپ کو, عجب واقعہ ہے. فرمانے لگے جب میرے دادا تھے ان کے جو والد تھے یعنی میرے پردادا, وہ میرٹھ کے رہنے والے تھے, بہت غریب آدمی تھے, بہت مستحق تھے, مفلس تھے, بہت غریب تھے. میرے پردادا بہت غریب تھے. کہا کہ ان کا عالم یہ تھا کہ ان کے گھر میں جب بھی کوئی مال یعنی کھانا وغیرہ چیزیں پکتی تھیں, ان کا ایک اصول تھا کہ وہ کھانا دو بندوں کو ضرور دیتے تھے. ایک ہمارے ہاں ایک سید زیادہ رہتا تھا, اور یہ اس دور کی بات ہے جب خود ساختہ سید نہیں ہوتے تھے. ایک ان کو کھانا دیتے تھے, ایک مسجد کے امام صاحب تھے, ایک ان کو کھانا. کہا جب تک ان دو کو کھانا نہیں دیتے تھے خود نہیں کھاتے تھے, حتیٰ کہ اگر وہ نہیں ہوتے تھے تو ان کو ڈھونڈتے تھے، اور بعض اوقات ایک ایک دو دو وقت بھوکھے رہتے تھے، ان کے کھائے بغیر نہیں دیتے، جو اچھی بوٹی ہوتی تھی انہیں دیتے تھے، ایک سید زادے کو اور ایک مسجد کے امام، اچھی بوٹی انہیں دیتے تھے، خود کھاتے تھے، اور کہا یہ ادب چلتا رہا. پردادا سفید پوشی، غربت، مفلسی کی زندگی گزاری. چلے اب دادے کی باری آئی، کہا کہ دادا ایک دفعہ خچر پہ سفر کر رہے تھے، اللہ اکبر، خچر پہ سفر کر رہے تھے، ایک سرائے پہ ٹھہرے، سرائے ہوتی تھی جسے آج ہوٹلیں کہتے ہیں، موٹل، ہوٹل، ریسٹورینٹ، جو ریسٹورینٹ ہے نا، میرے خیال میں یہ سرائے کے معنی میں ٹھیک آتا ہے، کیا خیال ہے؟ ریسٹورینٹ تھا ایک. وہاں گئے نا، ایک صاحب نے ایسے دیکھا، خچر انہوں نے ابھی ٹھہرائی ہے، دیکھا، کہنے لگا تو فلاں کا بیٹا تو نہیں؟ کہا نقش و نین سے تو نظر آ رہا. بیٹا ایک امانت ہے تیرے پاس، میرے پاس تیری. کیا امانت ہے؟ کہا یہ دو اشرفیاں ہیں، دو سکے ہیں، یہ ایک دفعہ تیرے والد سے میں نے لیے تھے پر مجھے یاد نہیں رہے، یہ تیری امانت ہے، تو مجھے دے دیا انہوں نے، میں نے لے لیے، اور میرے والد کے حالات بتائے، سمجھ گیا بھی ان نے کچھ لیا ہوگا، دے دیے. بس وہ کہا کہ وہ دو جو اشرفیاں آئیں، میں نے اس دو اشرفیوں سے لکڑیوں کا کام کیا، لکڑی جلانے کی لکڑی کا کام کیا، اور اس دور میں جلانے کی لکڑی نہیں بکتی تھی، ہر بندہ جنگل سے خود لاتا تھا، اور آم تھی، جنگلی آم تھے. مجھے کسی نے کہا کہ تو نے لکڑی کا کام کیا، کون لے گا تج سے؟ انہیں بس ایسے دل میں آیا لکڑی کا کام کرو. کہا میری لکڑی بکنا شروع ہو گئی. رحیم یار خان سے ایک جوان آتا ہے میرے پاس، وہ پاگل ہے، پاگل، عشق کا پاگل، سائیکلوں کے پنکچر لگاتا ہے، سائیکل مرمت کرتا ہے. میں کہا سڑک پہ سائیکل آتے کہاں سے ہیں؟ کہ میرے کو تو لینا لگی ہیں اونڈیوں نے. پاگل، سائیکل ملتا کہاں ہے تجھے؟ کہنے لگا تین تین چار چار پانچ پانچ دن لوگ آ کے سائیکل پھینک جاتے ہیں، مرمت کر دے. میں کہ بھائی جنات ہی سائیکل چلاتے ہوں گے، میری سمجھ میں نہیں آتی. وہ اس دن میں، ابھی ہفتے والے دن، میرے بچے مجھے کہنے لگے، جوان کہنے لگے جی ہمیں یہاں سے جمعے والے دن یہاں سے پیدل اردو بازار لے جائیں. پھر ہم پیدل اردو بازار گئے، نیلا گنبد انارکلی سے نکل کے میں آگے جا رہا تھا تو ایک سائیکل والا اترا، مجھے ملا، السلام علیکم حکیم صاحب. میں کدھر لا سائیکل؟ پر میں نے سائیکل بیٹھ کے سائیکل چلایا. میں کہا بڑا پرانا شوق ہے، یہ تو پورا کر لوں. اس کا سائیکل تھا، مجھے کہتا ہے سائیکل کی لینے لگی. میں کہاں سے آتے ہیں سائیکل؟ پھر کہتے ہیں میں یہ اعمال کرتا ہوں بس سائیکل آنا شروع ہو جاتا ہے. میں نے کہا غیبی سائیکل آتے ہیں کچھ جنات کے، مجھے تو پتہ نہیں کون سائیکل چلاتا ہے. اب میں نے تو بڑے عرصے کے بعد اس دن لاہور میں ایک بندے کا سائیکل والے کو دیکھا، اتر کے ملا مجھے اور میرے ساتھ چلا آ رہا تھا. میں کدھر لا سائیکل، میں بھی چلاؤں. تو کیا بات کر رہا تھا؟ اس نے کہا لکڑی کون لے گا تجھ سے، کون لے گا لکڑی تجھ سے؟ انہوں نے بس کر لیا، اور کہا میری شام تک لکڑیاں ہی ختم ہو جاتی تھی، حتیٰ کہ اونٹ کے اونٹ لکڑیوں کے آتے تھے، اور اونٹ کے اونٹ لکڑیوں کے جو ہے میرے ختم ہو جاتے تھے، اونٹ کے اونٹ لکڑیوں کے آتے. بس وہ دو سکے میری تمنگری کا اور نسلوں کی تمنگری کا ذریعہ بن گئے، اور وہی دو روپے تھے. اور کہا وہ دو روپے دراصل میرے والد کے وہ دو ادب تھے اصل میں. اب سمجھ آیا، ایک سید کا ادب اور ایک مسجد کے امام کا ادب. یس، وہ تھا ادب. آل رسول کی نسبت ہے، مدینے والے کملی والی کی نسبت ہے، بس اس نسبت کا ادب کر رہا ہوں، اور کملی والے کے مصلے کی نسبت اور ممبر کی نسبت ہے، میں اس کا ادب کر رہا ہوں. کہا کہ بس میری نسلوں میں اب عالم یہ ہے کہ بادشاہ اتنی ہماری جاگیر تھیں، اس وقت کا انگریز بادشاہ نے ہمیں خان بہادر کا خطاب اور لقب دیا تھا، لیکن اس کے پیچھے دو ہستیوں کا ادب ہے، ایک مدینے والے کی آل کا ادب، ایک مدینے والے کے مصلی اور منبر کا ادب۔ ان کا ادب کرتے تھے، ان کا احترام کرتے تھے، نسلوں کے لیے روٹی کھلوا جائیں، نسلوں کے لیے لنگر کھلوا جائیں، کہیں ایسا نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو خود تو خوشحالیوں میں تمندریوں میں، آج تو آپ وہ خطائیاں کھائیں بداموں والی اور نسلوں کے پاس روٹی کے سوکھے ٹکڑے ہی نہ ہوں اور نسلیں ٹکڑوں کو ترسیں، نسلیں ٹکڑوں کو ترسیں، کوئی ایسی بے ادبی نہ کر جائیں، کوئی ایسی ہماری زبان اتنی کھلی نہ ہو جائے اولیاء کے بارے میں، آل رسول کے بارے میں، اصحاب رسول کے بارے میں، انبیاء کے بارے میں، ہستیوں کے بارے میں ہماری زبان ایسی نہ ہو جائے۔ نا یقین جانیے، یقین جانیے، مجھے جس ملک کے بارے میں آتا ہے نا میں خاموش ہو جاتا ہوں۔ دنیا کہتی ہے فلاں ملک ویزا ٹکٹ، میں کہ نہیں آ سکتا، یہ وہ جگہ ہے جہاں میں بار بار جا رہا ہوں، جہاں سے ہمیں روح ملا، روحانیت ملی، خیر ملی، برکتیں ملی، وہاں جا جا کے میرا سینہ ٹھنڈا ہوتا ہے، کیا کروں۔ میں کوئی خریداریاں کر کے نہیں لاتا، میں تو اپنا مال خرچ کر کے آتا ہوں، مجھے وہاں کوئی نذرانے شکرانے کہاں ملتے ہیں، پر وہاں کی گلیوں میں پھر پھر کے میں تو کونج مانگوں کرلاواں، بس وہاں پھر پھر کے آ جاتا ہوں اور ان ہستیوں کو دیکھ کے سینہ ٹھنڈا کر لیتا ہوں۔ یقین جانے، اپنی نسلوں کے لیے اگر تمنگری کے دروازے کھلوانے ہیں، مسجد کے امام خطیب، مدرسے کے امام خطیب، ان کی حقارت دل میں نہ لانا۔ کمیاں کوتاہیاں تو انسانوں میں ہیں، میرے اندر کتنی ہیں، میرے رب نے مجھے پردے دیے ہوئے ہیں، ان کی حقارت، ان کی کمی نہ دل میں لانا۔ ان کا بھی دل ہوتا ہے، ان کا بھی ضروریات ہے، ان کی بھی چاہتے ہیں۔ میں آپ کو عجیب بات بتاؤں، یہ اس نے کہا جی رسم سوم کب ہے، کل رسم سوم کہتے ہیں نا، تیسرے دن میت کی رسم کیا ہوتی ہے، سوم ہوتی ہے نا، سوم کرنسی ازبکستان کی ہے، اور منت، انہوں نے میں نے منت مانی، منت کرنسی جو ہے آذربائیجان کی ہے، منات بھی کہتے ہیں منت بھی کہتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ میت کے بعد میت کے لیے مال کا صدقہ جاریہ ہوتا تھا، مال خرچ کرو، منت کے نام پہ بھی مال اور سوم کے نام پہ بھی مال، ازبکستان کی جو کرنسی وہ سوم ہے، مال خرچ کرو۔ میں سوچتا ہوں، یہ میرا گمان ہے، کہ جو مال لینے آتے تھے غربا فقرا ان کے لیے لنگر بھی پکا دیتے، اب مال تو چلا گیا باقی لنگر رہ گیا، جو غربا فقرا مال لینے آتے تھے ان کے لیے بھی، چلو مال لینے دور سے آتے ہیں پیسے لینے، بےچارے بھوکھے نہ رہیں، ان کے لیے کھانا بھی پکوا دیں، اب وہ کھانا تو رہ گیا، مال ختم ہو گیا۔ اصل مال تھا، صدقہ تھا، مال کا صدقہ تھا، کیا پتا اس کی کیا ضرورت ہے، کیا پتا اس کی کیا چاہت ہے، کیا پتا اس کی کیا مجبوری ہے، کیا پتا اس کو کیا عذر ہے۔ ادب زندگی میں جب چلتا جائے گا نا، پھر ایسے خان بہادر بن جاتے ہیں۔ خان بہادر بننا چاہتے ہیں یا ایسے بننے ہیں کہ کوئی پوچھے ہی نہ، پھرتے ہیں مور میر خات، کوئی پوچھتا نہیں، اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی، ایسا نہ ہو کوئی پوچھے ہی نہ کوئی۔ ہم تو خان بہادر بننے کے لیے یہ ادب نہیں کریں گے، ہم کہیں گے اللہ تیری رضا کے لیے کریں گے، نہ کبھی خان بہادر کے لیے ہم نہیں کہیں گے۔ ان کے پردادا نے خان بہادر بننے کے لیے سید کا ادب اور مسجد کے امام کا ادب نہیں کیا تھا، انہوں نے مدینے والے کی نسبت اور مدینے والے کی آل کی نسبت سے کیا تھا۔ اس کے سلے میں رب نے ان کے کشکول میں نسلوں کے لیے رزق، دولت، عزت، جاگیر، تمنگری ڈال دی تھی۔ اس لیے خوش قسمت ہے ہمارے وہ خدمت والے اس مجمع کا ادب کرتے ہیں، وہ خدمت والیاں جو اس مجمع کا ادب کرتی ہیں اور اس مجمع کی ناگواریوں کو، کڑوی کسیلیوں کو برداشت کرتی ہیں. خوش قسمت ہے آپ جو تسبیح خانے میں آنے پہ، یہاں کے رہنے پہ، یہاں کے لنگر، یہاں کی پانی اور یہاں کی چیزوں کا ادب کرتے ہیں. اور آپ تسبیح خانے میں ادب سے آتے ہیں، ادب سے جاتے ہیں، ادب سے رہتے ہیں. کیوں؟ ادب کرنے والا، ادب دینے والا، ادب لینے والا، ادب پڑھنے والا، ادب سننے والا، ادب سمجھنے والا اور ادب کی زندگی لے کر چلنے والا کبھی خالی نہ آتا ہے نہ جاتا ہے، ہمیشہ ہرا آتا ہے اور بھرا جاتا ہے. آپ خوش قسمت ہیں، آپ تسبیح خانے میں آتے ہیں اور ادب سے رہتے ہیں اور احترام سے رہتے ہیں، اور ادب اور احترام کے ساتھ تسبیح خانے میں آنا جانا اور رہنا رکھا ہوا ہے. یہاں کے لنگر کو ادب سے لیتے ہیں، یہاں کے پانی، یہاں کی چیزوں کو. اس لیے اللہ بار بار پھر دروازے بھی کھولتا ہے، بار بار آنا بھی نصیب کرتا ہے، کیونکہ ادب والے کے لیے بار بار دروازے کھلتے ہیں. اور ہمارے خدمت والی خواتین اور مرد یہ بھی خوش قسمت ہیں کہ آنے والے مجمع کے ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں. یہ وہ مجمع ہے جس کی نسبت کملی والے کے ساتھ ہے، آل رسول کے ساتھ ہے، اصحاب رسول اولیاء کی نسبتوں کے ساتھ ہے. یہ وہ مجمع ہے جو صرف مدینے والے کی نسبت اور اللہ اس کے رسول کی نسبت کو لے کے آتا ہے. یہ وہ مجمع ہے. یہ ادب آنے والے پہ، ادب جانے والے پہ، یہ بہت بڑی عظمت ہے. جس کے دل میں ادب آ گیا، جس کے دل میں احترام آ گیا اور جس کے دل میں وقار آ گیا، وہ زندگی میں کبھی خالی نہیں جاتا. اس کی نسلیں مالا مال، رزق، وسعت، عزت، راحت، رحمت، خوشیاں ہمیشہ اس کو چھوتی رہیں گی. کبھی خوشیاں چھو کے گزر نہیں جائیں گی، وہیں ٹھہر جائیں گی. کہتے ہیں ہر خوشی چھو کے مجھے گزر جاتی ہے، نہیں گزرے گی. ہر خوشی چھو کے اس کو ٹھہر جائے گی اور اس کی زندگی کا حصہ بن جائے گی، اور نصیب اور مقدر اسی کے ساتھ ہوں گے. اپنی نسلوں کو ادب سکھائیں، اپنے مزاجوں میں، میں بھی، آپ بھی، میں بھی پل پل اس کا محتاج ہوں. ادب سیکھیں، احترام سیکھیں، زندگی سنور جائے. زندگی پہ بہت رزق، عزت، مال، دولت، خوشیاں، خوشحالیاں، روحانیت، سجدے اور بہت نعمتیں، راحتیں انشاءاللہ ملیں گی. بس اتنی بات کافی ہے آج. آپ تو سننے کو تیار ہیں یا تھک گئے ہیں؟ میں تو دو گھنٹے پھر اور بات شروع کروں گا. میں نے تو کسی فقیر کا جھوٹا بھی آیا ہوا ہے، دھلے ہوئے دانت اور دھلا ہوا منہ اور دھلے ہوئے ہاتھ. وہ تھالا سارا تھال میں پی گیا تھا، پانی تھا اس میں، جتنا بھی تھا تھاڑا تھوڑا سا، میں سارا پی گیا تھا. میرے پاس تو وہی کسی فقیر کا جھوٹا ہے. نہ میں عالم ہوں، نہ حافظ ہوں، نہ قاری ہوں، نہ پیر فقیر ہوں، نہ کوئی ولی ہوں، نہ مجھے کشف، نہ جنات دعوے، نہ کوئی دعوے. عام سا انسان ہوں، نحن من المسلمین. میں عام سا انسان ہوں، مجھے کسی ولایت کا دعویٰ نہیں ہے. لیکن کسی فقیر کا جھوٹا ہے، اس فقیر کا ادب ہے، اس کے جھوٹے سے مجھے برکت ملی ہے. کسی فقیر کے جھوٹے سے، باقی میرے پاس تو کچھ بھی نہیں. اب کچھ اعلانات ہیں جس میں خصوصی توجہ چاہیے، اور آپ کی اعلان کا بھی ادب ہے. جو اعلان کا ادب کرتا ہے اور اعلان کو ادب سے سنتا ہے، اس اعلان سے ملنے والی خیریں اس کو ہمیشہ ملتی ہیں جو اعلان پہ ادب توجہ کرتا ہے. ایک اہم اعلان یہ ہے کہ لوگوں کی جیبیں پھر سے ان کا نقصان ہونا شروع ہو گیا ہے، اور موبائلوں کا بھی. آپ حضرات نے احتیاط چھوڑ دی ہے، اور پہلے ہمارے کچھ ذمہ دار تھے جنہوں نے اس کی باقاعدہ توجہ کی تھی. وہ ذمہ دار ذکر کے بھی ذمہ دار تھے، اس شعبے کے بھی ذمہ دار تھے. انہوں نے اس پہ توجہ چھوڑ دی ہے، کسی اور کی خدمت لگا دیں گے. اور دوسرا اعلان یہ ہے کہ آر او پلانٹ کی خدمت کے لیے ہمیں احباب چاہیے، مالی مدد نہیں چاہیے، اس کو سمجھنے والے احباب چاہیے. آر او پلانٹ کوئی ہیں یہاں بیٹھے جو اس کو سمجھنے والے ہوں؟ اس کا تجربہ رکھنے والے ہیں کوئی؟ ہاں بھائی اس مجمع میں کھڑے ہو جائیں، کون ہیں؟ ایک اور، دو اور، ہاں جی. اچھا اس کا، اس میں اپنا نام دے دیں. ہمارا جو ٹیلینار کا نمبر ہے 03438710009، ہر رسالے میں لکھا ہوا ہے صفحہ نمبر 40 پہ، اس پہ جو ہے اپنا نام ضرور بھیجوائیں. وہ جہاں جہاں سے بھی میری آواز جا رہی ہے، آر او پلانٹ کا تجربہ رکھنے والے حضرات ضرور اپنا نام بھیجوائیں اور ضرور توجہ کریں. وہ پانی والا جو فلٹر ہوتا ہے، آر او پلانٹ جس سے پانی فلٹر ہو کے آتا ہے، میں اس آر او پلانٹ کی بات کر رہا ہوں جس میں پانی فلٹر ہو کے آتا ہے. اور اپنی جیبوں اور موبائل کی حفاظت کریں، کوئی ہماری کوتاہی کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے گنہگار نہ ہو جائے. اپنی 3 روزہ روحانی اجتماع جس کو ہم چلہ اور دعا کہہ رہے ہیں، انشاءاللہ 28 نومبر سے 1 دسمبر کو ہوگا، اس کے لیے ابھی سے مانگنا شروع کریں، اللہ سے گڑ گڑانا شروع کریں، روزے رکھنا، اعمال کرنا، نفل پڑھنا. اور حویلی کا جو ہمارا روحانی چلہ اور دعا ہے حویلی میں، وہ 21 فروری سے 23 فروری کو ہوگا انشاءاللہ، اور 23 فروری صبح دعا ہوگی. اس میں 313 افراد شامل ہوں گے، خواتین اور مرد، اور خاص درود پاک کا ایک چلہ ہوگا. اور ایک اور سعادت ہے کہ اب ہم نے 3 دن مسلسل تسبیح خانے کے لیے رکھ دے ہیں، اور ایک خاص عمل دیے ہیں جو 3 دن تسبیح خانے میں خاص عمل ہیں جو لوگ یہاں گزاریں گے. سکھر میں درس انشاءاللہ 28 فروری کو ہوگا، اور اسم اعظم کا دم 27 اکتوبر بروز اتوار نماز فجر کے فوراً بعد، آن لائن پوری دنیا میں دم بھی اور دعا بھی اور مذاکرہ بھی خدمت والوں کا، اور حلقہ کشف المحجوب بھی اور مراقبہ بھی. ابھی ایک جماعت یہاں ہوگی، جو اس جماعت میں شامل ہو، اگر ان کی جماعت رہ جائے تو نیچے ہال نمبر 6 حسینی ہال ہے، اس میں انشاءاللہ وہ تشریف لے جائیں گے. اس میں وضو کے لیے اپنے ہی جوتے استعمال کریں، گاڑی اور موٹر سائیکل کی پارکنگ میں تعاون کریں. یہ رقم ادارے کو نہیں جاتی، پارکنگ والے خود لیتے ہیں، لیکن مسلم غیر مسلم یہاں رہتے ہیں، سب کے حقوق ہیں. فیس بک پر خود اعمال نہ بتائیں، اعمال شفا کی سائٹ کی طرف متوجہ کریں. مانگنے والی مرد اور عورتوں کی حوصلہ افزائی نہ کریں. اور جو حضرات یہاں تشریف لائیں رہائش کے لیے، قیام کے لیے، اپنا بستر ضرور لائیں. اور خواتین ہر حال میں درس میں شامل ہو سکتی ہیں. یہاں لنگر، ابھی درس کے بعد لنگر ہوگا. بعض حضرات لنگر میں تشریف نہیں لے جاتے، پھر لنگر سمیٹ دیا جاتا ہے، انہیں پریشانی ہوتی ہے. حامیم لایون سارون 313 بار میرا، میری نسلوں کا، اس سارے نظام کا، ساتھیوں کا سخت تصور کر کے پڑھیں. اور اسی طرح یا حافظ و یا سلام بھی. یہ ہمارا چندہ ہے، یہ ہماری اشد ضرورت ہے، نفل اعمال کہ اللہ تسبیح خانے کو دائیں بائیں سے وسعت عطا فرما، اہل لوگ متوجہ فرما، ہر فتنے سے حفاظت فرما، اور قیامت تک اس کو شاد و آباد فرما. اپنے طبی تجربات مشاہدات لکھا کریں. خدمت اور عبادت کے لیے تسبیح خانے میں چند دن چند ہفتے گزاریں. ریٹائرڈ اور بوڑھے حضرات اپنی زندگیاں وقف کریں. ذکر خاص کا کارڈ امانت ہے، ساتھ نہ لے جائیں. شجرہ طیبہ، منتخب احادیث اور آداب معرفت ضرور پڑھا کریں، چاہے روزانہ پڑھیں، تھوڑا پڑھیں. اللہ پاک ہماری حاضری کو خیر و برکت کا، عافیت کا ذریعہ بنائے. 11 جمعراتوں کا عمل انشاءاللہ 14 نومبر سے 23 جنوری تک سورۃ اخلاص کا عمل ہوتا ہے، اور بہت قبولیت کا عمل ہے، وہ شروع ہوگا انشاءاللہ. 11 جمعراتوں کا عمل انشاءاللہ بہت شروع ہوگا، اللہ پاک عافیت فرمائے. یہ اشتہار ہمارے چھپ گئے ہیں، باہر مل جائیں گے انشاءاللہ. یہ آپ کو اس میں 3 دن تسبیح خانے میں گزارنے کی ترتیب بتا دی جائے گی، اللہ پاک جزائے خیر دے. اب بیٹھ کے خصوصی دعا کی جائے گی، دل کی گہرائیوں کے ساتھ، اندر کے درد کے ساتھ، اندر کے جذبے کے ساتھ، اندر کی کیفیتوں کے ساتھ. اور انشاءاللہ آئندہ جمعرات کا درس آخری چھت پہ ہوگا. وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہم 2 حال خواتین کو دیں گے، مردوں کے لیے اوپر ہوگا. ابھی سے اس کی ہم نے مشق کرنی ہے، اوپر چھت پہ اس کی مشق کرنی ہے تاکہ سپیکر والوں کی کیفیت ہر چیز وہ اپنی سیٹ اپ بنانا شروع کر رہے، کیونکہ حجیری محل میں آپ حضرات کی طرف سے مجھے دعاؤں کا چندہ نہیں ملا جس کی وجہ سے کام مکمل نہیں ہوا. تو آپ حضرات روزے رکھتے، دعائیں کرتے، کوتاہی میری ہے، میری بھی دعاؤں میں کمی ہے تو ضرورتیں پوری ہو جاتی. ہمارا تو چندہ یہی ہے، دھندا یہی ہے، پر مندہ ہے. آپ کی دعائیں، توجہ، نفل، اعمال، مانگنا، تو مجبوراً پھر یہ حصہ ہم خواتین کو دیں گے اور اوپر چھت کا نظام اور پھر باقی دوسری عمارتیں مرد حضرات کو دیں گے. تو اوپر انشاءاللہ درس اس دفعہ آئندہ درس میں اوپر کی منزل پہ چھت پہ ہوگا، باقی مجمع یہاں بھی ہوگا، اوپر بھی ہوگا، اس حال میں بھی ہوگا. اللہ پاک ہماری حاضری کو بہت زیادہ قبولیت عطا فرمائے. اوپر وہ ادھر رکھ دیجئے، قبولیت عطا فرمائے اور محبوبیت عطا فرمائے اور ہماری حاضری کو قبول. یہ قرآن پاک دے دیجئے گا واپس بعد میں، ابھی اوپر رکھ دیجئے. اب بیٹھ کے دعا مانگیں گے دل کی گہرائیوں سے، جتنی طلب، جتنی تڑپ، جتنا جذبہ ہوگا اتنا اللہ کے ہاں اس کی قبولیت ہوگی. سبحان اللہ بحمدہ.
ابھی پہلے ذکر ہوگا اس میں ذات کا، اس کے بعد انشاءاللہ براق بار پھر دعا ہوگی. ذکر اور دعا قبولیت کا وقت ہے. آہو زاری گڑ گڑانے توجہ دھیان کے ساتھ اس قبولیت کے وقت میں اپنی توجہ بنائیں گے انشاءاللہ. اپنے لیے مانگیں گے، پوری امت کے لیے انشاءاللہ. یہ بجلی بند کر دیں خدمت علیہ ساتھ.
اللہ محمد رسول الله. يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. يا الله ہم سارے فقیر بھکاری تیری بارگاہ میں جمع ہیں. اے اللہ ہماری ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما, ہماری مشکلیں حل فرما, کامل ایمان عطا فرما, کامل اخلاص عطا فرما, کامل اخلاق عطا فرما اور برکت اور عافیت عطا فرما, برکت اور عافیت عطا فرما. اللہ جتنا مجمع تیری بندی اور بندوں کا موجود ہے سب کی حاضری کو قبول فرما, سب کی حاضری کو قبول فرما, سب کی حاضری کو قبول فرما, سب کو عزت عافیت اور برکت عطا فرما, سب کی مصیبتیں دور فرما, جادو جنات کا سب کو ختم فرما, اور اگر جادو جنات ہیں سب کے ختم فرما, اور سب کے ساتھ خیریں متوجہ فرما, برکتیں متوجہ فرما. اللہ جتنے بندیاں بندے دنیا کے جس کونے میں ہمارے درس میں دعاؤں میں شامل ہیں یا نہیں ہیں, اور جتنے جنات انسان ہیں, اے اللہ سب کے ساتھ عافیت فرما اور برکت فرما. اللہ جتنے آئے ہیں ان کی حاضری قبول فرما, ان کے بیٹھنے کو خلوص کا عافیت کا ذریعہ بنا, تمنگری اور دولت کا ذریعہ بنا, معاشی خوشحالی کا ذریعہ بنا, ایمان کی خوشحالی کا ذریعہ بنا. اے اللہ ہدایت کی ہوا ہمیں بنا دے, ہدایت کی ہوا کا ذریعہ بنا دے اور ہدایت کی ہوا چلا دے, برکت اور عافیت کو متوجہ فرما دے اور دنیا کی بھی خیریں کر دے اور آخرت کی بھی خیریں کر دے. یا اللہ دنیا آخرت کی خیریں عطا فرما, برکتیں عافیتیں عطا فرما, دنیا آخرت کی رزق میں وسعت دے دے. اے اللہ بیٹوں میں وسعت دے دے, اے اللہ گھروں میں وسعت دے دے. کتنے روتے سے سکتے آتے ہیں ان کی شادیوں کی غیب سے سہولتیں بنا دے, ان کی اولاد کی صورتیں بنا دے, ان کے گھروں کے نقشے بنا دے, ان کے دسترخوان وسیع کر دے, جو آئے ہیں ان کے دسترخوان وسیع کر دے. یا اللہ ان کی نسلوں کو کبھی فقر سے بچا, فاقے سے بچا, غربت اور تنگ دستی سے بچا, ذلت اور رسوائی سے بچا, علت قلت اور ذلت سے بچا. ہمیشہ تونگری عطا فرما, برکت اور عافیت دے دے, دنیا کی خیریں اور راحتیں دے دے اور دنیا آخرت کی راحتیں اور خیریں دے دے. جو گھروں میں بیٹھی ہیں گھر ٹوٹنے والے ہیں ان کے گھر بسا دے. اللہ جن کی جھولیاں خالی ہیں ان کی جھولیاں بھر دے, اور جن کے گھر ٹوٹ چکے ہیں ان کے پھر سے گھر زندہ کر دے. اللہ جہاں آگ لگی ہے آگ بجھا دے, اپنی رحمت سے آگ بجھا دے, اپنی برکت سے ٹھنڈک ڈال دے, نفرتیں ختم کر دے مولا, دل آپس میں جوڑ دے, محبتوں کو عام کر دے, محبتوں کی ہوائیں چلا دے, برکتوں کی ہوائیں چلا دے, راحتیں رحمتیں متوجہ کر دے. بن مانگے صدا عطا فرما, بن مانگے صدا عطا فرما. دنیا دولت رزق راحت رحمت خوشیاں خوشحالیاں کامیابیاں عطا فرما. اللہ جتنے آمین کہنے والے ہیں سب کی آمین کو قبول فرما, ہماری کسی گناہ کی وجہ سے ہماری آمین کو رد نہ فرما, ہماری ہر آمین کو قبول فرما. جو اب دعائیں مانگی ہیں قبول فرما, جو پہلے مانگی تھی قبول فرما, جو آئندہ مانگی ہے قبول کر دے, محبوب بنا دے, مقبول بنا دے, رحمت دے دے, عافیت دے دے, برکت دے دے. ہماری خوشیوں اور خوشحالیوں کے غیبی فیصلے فرما, خوشیوں خوشحالیوں کے غیبی فیصلے فرما. تمنگری عام اور دولت عام کر دے, لیکن مولا رزق حلال دے دے, رزق حلال دے دے. اللہ اس لیے تجھ سے رزق مانگتے ہیں زیادہ, کہیں ایمان نہ چلا جائے, کہیں عزت نہ چلی جائے,
کبھی بعض اوقات رزق عام نہ ہو وسیع نہ ہو تو ایمان اور عزتیں چلی جاتی ہیں، ایمان کے سوتے ہو جاتے ہیں. یا کریم آقا ہماری ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما، ہمیں ہدایت کے وہ چشمے پلا، وہ جام پلا جو بڑوں نے پیے تھے. اے اللہ روتے سسکتے تیرے بندے اور بندیاں آتی ہیں، انہیں غیب سے تسلیاں دے، انہیں غیب سے تو ان کی ضرورتیں پوری کر، ان کی مصیبتیں دور فرما، ان کی مشکلیں حل فرما، ان کی پریشانیاں دور فرما، ان کو دنیا آخرت کی برکتیں عافیتیں عطا فرما، اور دنیا آخرت کی خیریں عطا فرما، اور دنیا آخرت کی راحتیں عطا فرما. اے اللہ جو مانگا عطا فرما، جو نہیں مانگا عطا فرما، اور جتنے آسے امیدیں لے کر آئے ہیں کسی کو خالی نہ بھیج، اور ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہماری دعاؤں کے ہمارے منہ پہ نہ مار دے، بس ہماری دنیا آخرت کی ساری ضرورتیں غیب سے پوری فرما. اللہ پوری دنیا میں جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا چاہا لکھا ان سب کی ضرورتیں پوری فرما، جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی مغفرت فرما، درجات بلند فرما، قبروں کو نور سے بھر دے. اللہ ہم قریب تیرے پاس آنے والے ہیں، خاتمہ ایمان پہ کر دے، دنیا آخرت کی رسوائیوں سے بچا دے، ذلتوں سے بچا دے، رحمتوں سے عافیتیں عطا فرما دے. جو مانگا عطا فرما، جو نہیں مانگا عطا فرما. صدا بن مانگے عطا فرما، صدا بن مانگے عطا فرما، صدا بن مانگے عطا فرما. وصلی اللہ علی النبی الکریم، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وآہل بیتہ وعترتہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.
ابھی یہاں پر مجلس مجذوبی ہوگی، صرف اعمال کے فائدے مشاہدے، اور آپ نے کوئی عمل کسی کو بتایا ہو، اس کا مشاہدہ ہو، تجربہ ہو، تو آپ صرف اس کو بیان کریں گے. ذاتی سوال جواب کی مجلس نہیں ہے، بلکہ صرف اعمال کے فائدے اور مشاہدے اور اس کے تجربات وہ یہاں بیان ہوں گے. اس کے اختتام پر انشاءاللہ بیعت کا عمل ہوگا. جو حضرات ساتھی بیعت ہونا چاہتے ہیں بیعت ہو سکیں گے. خواتین کی طرف بھی مائک چل رہے ہیں، جو خواتین حضرات بیعت ہونا چاہیں گے وہ بیعت ہو سکیں گے، اور یہی اجتماعی بیعت ہوتی ہے، تو جو حضرات بیعت ہونا چاہتے ہیں وہ اسی موقع پہ بیعت ہو سکیں گے.
جی کون بتائے گا کس کو اللہ پاک نے نوازا تسبیح خانے کے فیض سے، اعمال کی برکتوں سے، کون نصیب والا ہے؟ بس بس چار افراد اور نہیں، بس جی بتائیے.
میرا نام مسعود علی ہے، اور میں جو ہے نا ایک عمل بتاؤں گا آج کے، جو ہے نا وہ گھانجنی جو ہے بعض اوقات آنکھ پہ ہو جاتی ہے یا ہونٹ پہ، جو ہے نا تو سات بیری کے پتے لے لیں، اس کو صاف کر کے جو ہے نا، اور ایک بانس کی تیلی جھاڑو صاف ہو یا کوئی بھی جو ہے نا، تو اس پہ جو ہے نا اول آخر درود شریف پڑھیں، اور ایک دفعہ بسم اللہ پڑھ کے اس پہ ایک پتے پہ دم کریں اور آنکھ پہ پھیر دے جہاں پہ وہ پھنسی یا دانا. اسی طرح سات پتے جو ہے نا وہ مکمل کرنے ہیں، اور ان پتوں کو پھروتے جائیں اس میں بانس کی جو تیلی ہے، اور جب سات پتے یہ مکمل ہو جائیں تو اس پتے کو اور تیلی کو جو ہے نا کسی سایہ دار جگہ میں جو ہے نا لگا دیں. جس طرح یہ پتے خشک ہوتے جائیں گے، وہ دانے جو دانا ہے پھنسی کا وہ بھی انشاءاللہ خشک ہوگا. یہ میرا آزمودہ بھی، اور میں جو ہے نا لوگوں کو اس سے فائدہ بھی بہت ہوا ہے.
میرا نام زاہد علی اکبر ہے، اور میں نے ننکانہ صاحب سے، تو میں نے ایک عمل کیا ہے، تین بار نون لکھا جس جگہ درد ہو، اور سات بار کہف لکھا ہے اور سات بار کہف پڑھا ہے، تو درد اللہ کے حکم سے اسی وقت ختم ہو جاتا ہے. جس کو بھی دم کیا الحمدللہ اس کو شفا ہوئی.
کیا لکھا؟
تین بار نو لکھا، یہاں سے ہی سنا تھا تسبیح کرنے سے، 999، اور کہف جو ہے وہ لکھا ہے سات بار انگلی سے، اور ہاتھ رکھ کے درد والی جگہ پہ تو سات بار کہا پڑا.
دردوں کے لیے
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، میرا نام محمد اعظم ہے، میں پاکستان شہر آرے والا کا رہنے والا ہوں، اور میں دوسری دفعہ تشریف لے کے آیا ہوں, اور میں نے پہلی بار مولانا صاحب کو فیس بک پہ دیکھا تھا, اور کچھ وظائف اور ایک جو دودھ میں تخم لنگا ڈال کے عمل ہے وہ کیا تھا, اس کے وجہ سے مجھے بہت سارے فائدے ملے, اور میرے گھر میں کچھ مشکلیں تھیں, جو بھی وظائف بتائے میں نے اپنی وائف کو, انہوں نے عمل کیا, اس سے بھی ہمیں بہت سارے فائدے ملے, اور میں اور میری وائف ابھی ہم بیعت بھی ہوئے ہیں, پچھلی جمعرات پہلی بار ہم آئے تھے, اور آگے بھی انشاءاللہ ہم آئیں گے, اور ہم بہت
خوش ہیں. تخم کے کیا فائدے ہوئے؟
جی مشکلیں تھیں گھر میں کچھ,
تخم
لنگے کے فائدے یہ تھے کہ میں خود انٹرنیٹ بہت زیادہ دیکھتا تھا اور نیند نہیں آتی تھی, اور ٹانگوں میں درد رہتی تھی, صبح جلدی اٹھا نہیں جاتا تھا, تو بخار رہتا تھا اکثر, مجھے دوست ہی مجھے کہتے بار بار کہتے تھے کہ تمہیں کیا ہے, تم ہر وقت بیمار رہتے ہو. تو جب میں نے وہ عمل کیا اس کے بعد ماشاء اللہ سے وہ میری ساری پریشانیاں چلی گئی تھی, اور میں اس کے بعد ان کو فالو کرنے لگا, جو بھی عمل جو بھی وظائف, اور ایک وہ املی آلو بخارا جو الٹی وغیرہ کہے آنے کا وہ عمل میری وائف نے ابھی کیا ہے, اور وہ 100% وہ بھی ماشاء اللہ سے بہت عمل کامیاب رہا, اور میں بہت خوش ہوں. شکریہ. السلام علیکم.
جادو کا آخری حل, سورہ یونس کی 85 اور 86 نمبر آیت. فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ. یہ والی آیت, جو کرتا ہے اس میں واپس جاتا ہے, یہ 100 مرتبہ جو بندہ پڑھ لے فوراً اثر ظاہر. اور اس کا ایک, اس کو بہت زیادہ تیز کرنے کا طریقہ یہ ہے, 2 نفل پڑھو حاجت کے, ان میں یہ پڑھو 100 مرتبہ, 50 مرتبہ پہلی رکعت میں اور 50 مرتبہ دوسری. یہ بالکل ایسے جیسے انگلینڈ بجتی ہے جا کے. اور دوسرا عمل ہے اضحک اللہ سنہ کا, جب سے میں پڑھ رہا ہوں واقعی مجھے اللہ رونے نہیں دیتے, نہیں رونے دیتے, کوئی نہ کوئی عمل سامنے آ جاتا ہے, کسی نہ کسی عمل کے ذریعے میری مدد ہو جاتی ہے کہ یہ پڑھ لے تیرا کام ہو جائے گا, رونے واقعی نہیں دیتے مجھے. جزاک.
السلام علیکم, میرا نام محمد سہیل, میں نے 125,000 بار مہامیم یاسین پڑھا, جس کی وجہ سے اللہ نے مجھے پلاٹ دیا, اور جو میں اب اس کو تعمیر کرنا چاہتا ہوں, اس لیے میں اینٹ لے کے آؤں آپ کے لیے, اس کا ہاتھ لگا دیں.
اگر میں نے آج لگایا تو ہر بندہ یہی ترکیب سوچے گا.
اچھا بس ٹھیک ہے, دعا کرتے ہیں.
ہاں اسے آپ مجبوری سمجھیں یا مغروری سمجھیں, ہر بندہ یہی ترکیب کرے گا, آئے گا یہاں بات کر کے کہے گا یہ تعویذ لکھ دیں, یہ بچے کو دم کر دیا کر دیں.
یہ چادر لے لیں, دودھ تک کھول لیں, ساتھی بیٹھ جائیں, تشریف رکھیں. اب بیعت کا عمل ہوگا, بھی جو ساتھی حضرات بیعت ہونا چاہتے ہیں بیعت ہو سکتے ہیں, خواتین کی طرف سے مائک چل رہے ہیں وہ بیعت ہونا چاہیں تو بیعت ہو سکتی ہیں. اگلے ساتھی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ لیں, بازو پہ ہاتھ رکھ لیں کہ بیعت ہو جائے گی. اگلے ساتھی کے کندھے بازو پہ ہاتھ رکھ لیں کہ بیعت ہو جائے گی. اپنی جگہ تشریف رکھیں.
جو عرض کرتا جاؤں دل ہی دل میں دہراتے جائیں, اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یا اللہ میں نے توبہ کی شرک سے, بدعت سے, صغیرہ کبیرہ گناہوں سے, تیری ہر نافرمانی سے, عہد کیا تیرا حکم اور تیرے حبیب کے طریقوں کے مطابق زندگی گزاروں گا. یا اللہ میرے عہد کو قبول فرما. بیعت لی میں نے حضرت خواجہ سید محمد عبداللہ اجویری رحمت اللہ علیہ کے سلسلے پہ, یا اللہ میری بیعت کو قبول فرما. دعا مانگ. آمین برحمتک یا. بیعت دراصل توبہ ہے, یا اللہ جو پچھلی زندگی اس پہ ندامت ہے, آئندہ زندگی میں تیرا حکم اور تیرے حبیب کے طریقوں کے مطابق زندگی گزاروں گا. 3 تسبیحات, تلاوت, نماز با جماعت کا اہتمام کریں, اور سب سے زیادہ فائدہ اس کو ہوتا ہے جو رابطے میں رہتا ہے. درس ایک بہترین رابطہ ہے,
اس میں کوشش کریں، درس سنتے رہیں. اگر یہاں ہیں تو جمعرات کی حاضری دیں، اگر دوسرے شہروں میں دور ہیں تو نیٹ موبائل کے ذریعے سنتے رہیں. انشاءاللہ میں بھی یاد دہانی کا محتاج ہوں، ہم سب یاد دہانی کے محتاج ہیں. اور اپنے معاملات پہ ہم نظر رکھیں، حلال حرام، جائز ناجائز، اپنے معاملات کو بہت توجہ دیں. اللہ قبول فرمائے.